أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے انصاف کی تعریف فرمائی اور یہ فرمایا کہ لوگو انصاف کرو، اور اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے. انصاف مطلوب ہے اور اللہ کے ہاں بہت بڑی انسانی صفات جو ہیں ان میں سے ایک معاشرے میں عدل کا قائم کرنا ہے. لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ وقت سے تو اور انصاف کو قائم کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. قرآن کریم میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق آیا ہے کہ اللہ اس چیز سے محبت کرتا ہے. مثلا یہ فرمایا کہ اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے، متطہرین، جو پاک رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ اس مسجد میں جائیں، اس مسجد میں قیام کریں، اس سے سالت تقوی، جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. فیہ رجال، اور اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں. اب مسجد اور نماز اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے ہی پسند کرتے تھے کہ پاک رہیں. یہ کون سی مسجد ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے یا یہ قبا کی مسجد ہے. چنانچہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد قبا ہے، وہ یہ بھی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر پوچھا کہ تم لوگوں میں آخر کون سی بات ایسی ہے کہ اللہ نے تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے کہ تم پاک رہنا چاہتے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب ہمیں پاک ہونا ہوتا ہے تو ہم پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں، گویا ڈبل طہارت ہو. وہ ڈھیلے جو ہیں اس کا قائم مقام اب ٹیشو پیپر ہے. جیسے کوئی آدمی ٹیشو پیپر استعمال کرے، پھر اس کے بعد پانی استعمال کرے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ تم اپنے آپ کو بالکل پاک رکھتے ہو. اسی طرح اللہ تعالی کئی جگہ پر کہتا ہے کہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہاں پہ فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو انصاف سے کام لیتے ہیں. اس انصاف کا اہتمام کرنا، کوشش کرنا کہ گھر میں میری موجودگی میں بڑا ہوں، انصاف قائم رہے، بچوں میں انصاف قائم رہے. عہدہ ہے تو دفتر میں انصاف قائم رہے، کوئی ادارہ ہے تو وہاں کا بڑا جو ہے وہ انصاف کو قائم کرے، اور اللہ حضر کے آس اتنا عہدہ بڑھتا چلا جائے. اللہ یہ کہتا ہے کہ انصاف دنیا میں ہونا چاہیے، اور کہتا ہے قوامین بالقسط، लोगों उठ खड़े हो इंसाफ को कायम करने के लिए। शहदा अलिल्लाह, इंसाफ चूंकि उसकी बुनियाद गवाहियों पर है तो अल्लाह के लिए गवाही देने के लिए उठ खड़े हो। जिस बात में शहादत और गवाही देनी है बिल्कुल शहादत और गवाही दो, ऐसे ना हो कि तुम गवाही ना दो और इंसाफ का मामला खटाई में पड़े। क्योंकि पीछे बात चली आ रही थी ये कि जब दो गिरोह आपस में लड़ें तो तुम लोग सुलह कराओ, वक्ती तौर पे जंग बंदी तला काम गया, तला आ रहे बुखार है। तो ये क्योंकि पीछे से बात चली आ रही थी सैयदना अली और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि सुलह कराओ, यानी पहले तो फौरी तौर पे जंग बंदी हो और उसके बाद जिसने ज्यादती की है उससे तावान सजा जो कुछ होना है वो हो, अगर ये नहीं होगा तो सुलह पूरी नहीं होगी। दो कबीले आपस में लड़ पड़े, अब एक कबीले ने दूसरे को कत्ल कर दिया, सुलह का मतलब ये थोड़ी है कि वो कहेंगे बस ठीक है अब सुलह हो गई, रफा दफा हो गया मामला। वो जो कत्ल हुआ है, वो जो नुकसान हुआ है, वो जो जमीन कब्जे में ली है, इसका भी तो कुछ करो ना, ये करो ताकि दूसरे फरीक को सजा मिले और लोग देखें कि अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर ये हो। इसीलिए सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के अरसे बाद, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद से मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु की तीन जमातें हो गई थी, एक से मुआविया की क़यादत में, एक सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में और तीसरे जो थे बहुत थोड़े थे लेकिन चुप। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में जो तीसरा ग्रुप है इसे कहते हैं मोतजिला, यानी वो अलग हो गए। एक मोतजिली वो हैं जो गुमराह हैं, ये फिरका बाद में पैदा हुआ है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दौर में जो मोतजिला थे उसका मतलब ये था कि इन्होंने अली और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुम दोनों की जंग के दरमियान कोई हिस्सा नहीं लिया, एक तरफ को बहुत थोड़े लोग थे, अब्दुल्लाह इब्ने उमर थे, साद रज़ी अल्लाह अन्हु थे और दो चार पांच सात ऐसे। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे, इस आयत को पढ़ते थे और कहते थे कि नदीम तो अला नफसी, मुझे बड़ा ही अफसोस है, उम्र भर ही अफसोस रहेगा कि मैंने आखिर किस बिना पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ नहीं दिया, क्यों मैंने उनकी हिमायत की। साद रज़ी अल्लाह अन्हु भी यही कहते कि काश उस वक्त में अलग होके ना बैठता और अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हिमायत करता। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा, बैतुल्लाह का दरवाजा खुलवाया, साद रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदर लेके चले गए और बातों बातों में ये बात भी आ गई तो उससे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने शिकायत की, उनका साथ कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि हम दोनों की जब लड़ाई हो गई थी तो सुलह के लिए ही आ जाते, आप सुलह के लिए भी नहीं आए। उन्होंने कहा हजरत मुझे इसका अफसोस है बहुत, अब मैं सोचता हूं कि मैंने क्यों नहीं उस तबके के खिलाफ जिहाद किया जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मुखालिफ था। गोया इनडायरेक्टली बताया कि मेरी हमदर्दियां हजरत के साथ। दोस्त मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अली तुम्हें पता है सियासत और ये मुल्क के इंतजाम और ये, तो उन्होंने कहा मुआविया मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खराब होने के मुतालिक सोचता लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि वो आपसे इस्लाम में कहीं कदीम है, फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हम लोगों को ही खिलाफत के लिए मुंतखब फरमाया, پھر مجھے خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جس آدمی کو دی تھی وہ آدمی برا نہیں. اگر یہ تین باتیں نہ ہوتی تو میں آپ کی بات پہ غور کرتا, لیکن بالکل میری طرف سے مایوس ہو جائیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کچھ کہوں. خلیفہ برحق بھی تھے, مظلوم بھی تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تو جو اختلافات تھے, لیکن یہ بنو امیہ اتنے خراب لوگ تھے, اتنے خراب لوگ تھے کہ انہوں نے بعد میں اپنی حکومت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ کیا کہ جمعے کے خطبے میں جب خطبہ ختم ہوتا تھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ماننے والوں پہ لانتیں بھیجنا شروع کر دیتے تھے, گالیاں دیتے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے آ کے اس کو بدلا اور نے کہا خطبے کے آخر پہ یہ آیت پڑھا کرو کہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم. یہ آیت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے شامل کی تھی جمعے کے خطبے میں, فرمایا تھا یہ پڑھا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں آخر پہ یہ فرماتے تھے کہ اقول قولی ھذا, یہ میری بات تم لوگوں نے سن لی, استغفر اللہ لی ولکم, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنی خطاؤں کی بھی اور تمہارے گناہوں کی, تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. اس لیے یہ جو کشمکش تھی یہ اپنے موقف پہ ڈٹ جانے کی دلیل, اور اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تمام جنگوں میں حق پر تھے, اور ان کے جو مخالفین تھے طلحہ, زبیر, عائشہ, معاویہ رضی اللہ عنہ, سب کے سب انہوں نے اجتہاد کیا اور ان سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی, غلطی. اور مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد اللہ کی مرضی تک نہ پہنچے تو بھی گناہگار نہیں ہو, طے شدہ بات. اجتہاد کرتا ہے مجتہد. یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اجتہاد ہی کیا نا. قرآن کہتا ہے کہ اُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ, تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے وہ جانور جو سمندر کا شکار ہے, وَطَعَامُ, اور اس کا طعام بھی جائز ہے. اب طعام کیا ہے, سمندر کا کھانا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو کھانے کی چیز ملتی ہے وہ جائز. انہی پر احمد اللہ نے اجتہاد کیا, انہوں نے کہا سمندر اور دریا سے ہم کیا کھانے کی اجازت کر سکتے ہیں, مچھلی, انہوں نے کہا جائز ہے. اور مچھلی کے علاوہ چونکہ باقی چیزیں عام روٹین میں کوئی نہیں کھاتا, اس لیے یہ ناجائز. امام مالک رحمت اللہ تک بات پہنچی, انہوں نے بھی شاید کو پڑھا اور اجتہاد کیا. انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ سمندر کی جتنی چیزیں ہیں نا, یہ کھانا ہے اور کھانا جائز. ان کے نزدیک سمندری گھوڑا بھی حلال ہے, مینڈک بھی حلال ہے, سب چیزیں حلال. دونوں نے اجتہاد کیا, دونوں کا اجتہاد اس سے ایک ہی ہوگا نا جو اللہ کی مرضی کے موافق ہوگا, دونوں تو نہیں ہو سکتے. لیکن دوسرا جو بھی مجتہد ہے اس نے جو اجتہاد کیا ہے, سوچ سمجھ کے کیا ہے, اللہ اسے ایک ثواب دے گا, دو نہیں. اور جس نے ٹھیک اجتہاد پہ اللہ کی رضا کو پا لیا, اللہ محنت کا بھی ثواب دے گا اور اس کو اپنی خوشی سے بھی نوازے گا, دوہرا ثواب ہو گیا. تو جتنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین تھے انہوں نے اجتہاد کیا, لیکن ان کا اجتہاد امت نے قرار دیا, صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا خطا تھی, ان سے اجتہاد میں خطا غلطی واقع ہے. تو کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ رہے ہیں اپنی تمام جنگوں اور ان کے مخالفین, ان سے اجتہادی خطا ہوئی لیکن وہ گناہگار نہیں. حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو کون کہہ سکتا ہے یہ گناہگار ہو گئے؟ کون کہہ سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گناہگار ہو گئی؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنتی ہونے کی بار بار بشارت دے رہے ہیں. اب عجیب بات ہے کہ جنتی ہے, پھر گناہگار بھی ہے, پھر اسے سزا بھی قیامت ملے گی ولیعظ باللہ. کوئی سزا طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ دوسری احادیث میں یہ بات واضح طور پر آ گئی ہے کہ جنتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑائیوں ان لڑائیوں کے باوجود اللہ نے انہیں گناہگار قرار نہیں دیا اور وہ گناہگار نہیں. یہ ہے فرق اہل تشیع اور ہمارے درمیان. کیا اہل سنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا, غلطی ہو گئی, اللہ نے انہیں بخشا ہوا ہے. ویسے وہ کہتے ہیں امام برحق کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ سب کافر ہو گئے. ہم کہتے ہیں اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جو کفر الاسلام کی بحث چلی جائے. ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ طلحہ اور زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ حضرات قیامت میں معاذ اللہ کی جہنم میں جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا ہے کہ جس نے زبیر کو زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ زبیر تمہیں کوئی آدمی شہید کر دے گا, اور آپ نے فرمایا زبیر کے قاتل کو میری طرف سے جہنم کی دھمکی دے دینا, بتا دینا کہ وہ جہنم میں جائے. طلحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کسی جنتی کو زمین پہ چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو اس طلحہ کو دیکھ. المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جہاد کا مرکز تھی, اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے ان اختلافات میں اکثر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھٹنا چاہیے, اور انصاف کا دامن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تقریباً تمام ایسے تھے جن سے نہیں چھٹا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. انہوں نے آ کے پوچھا عمار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کا کیا خیال ہے, جو عائشہ آپ کے خلاف آئی ہیں یہ؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے میرے خلاف اور غلط کیا, باقی یہ لوگ بخشے ہوئے ہیں نیک لوگ. انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ اس اعتدال سے کام نہ لیتے تو میں بھی آپ کے ساتھ نہ رہتا, میں آپ کی فوج میں. عمار رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو عمار دو دو پتھر اٹھا کے لا رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک پتھر اٹھا کے لا رہے, باقی بھی سب ایک ایک, یہ دو بلایا اور فرمایا کہ عمار یہ جو ہمت کرتے ہو نا دو اٹھانے کی, اللہ کو یہ بڑا اچھا لگا. افسوس عمار تمہیں وہ لوگ شہید کر دیں گے جو اس دن زیادہ حق پر نہیں ہوں گے, یہ فرمایا. لوگ جانتے تھے کہ عمار علامت ہے اس بات کی کہ کسی لڑائی میں یہ جائیں گے شہید ہوں گے, لیکن جو شہید انہیں کریں گے وہ زیادہ صحیح بات نہیں کریں گے. جب اختلاف ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت عمار کے ساتھ کھڑی ہوئی جنگ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے, جہاں جاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے, جہاں جاتے تھے ان کے پیچھے بھاگ پڑتے تھے کہ دیکھیں عمار کیا کر رہے ہیں. عمار شہید ہوئے اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو کناروں پر کھڑے دیکھ رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, فوراً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بات آئے, ان کا علی آپ حق پہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو عمار کو شہید کریں گے ایسے. ان کی شہادت پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بڑے بڑے آدمی ہل گئے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے ہوش ہوئے, بھاگے اور کہا معاویہ عمار شہید ہو گئے اور ہماری فوج نے شہید کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یاد نہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو تھوڑا ہی شہید کیا ہے, یہ تو عمار گھر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے عمار کو گھر سے نکالا اور ہماری تلواروں اور نیزوں کے درمیان پھینک دیا, انہوں نے شہید کیا, ہم نے تھوڑا ہی کیا ہے. یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا پھر معاویہ سے کہو حمزہ کو کفار مکہ نے نہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے ذہین آدمی تھے, استدلال فرمایا, اس لیے یہ وہ دلائل ہیں جن کی بنا پر ہم اہل سنہ یہ کہتے ہیں. اور بڑی اچھی بات امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ان سے پوچھا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ لوگ تھے چلے گئے اور اللہ تعالی نے ہمیں ان کے زمانے میں پیدا نہیں کیا اور ہمارے ہاتھ ان کے خون سے محفوظ رہے, بس اب ہماری زبانیں بھی ان کے اختلاف سے محفوظ رہیں گے. یہ اچھی بات, اس زمانے میں ہاتھ بچ گئے ہم نہیں تھے, اب زبانوں کو بچاؤ کسی پہ تان تشمی نہ کر. امام شافعی رحمت اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مطلب یہ کہ عقیدے کی بات تو طے ہے لیکن فضول اس بحث میں پڑھنا. ان کا پہلے پارے کی آخری آیت پڑھی کہ دل کا امت ان قد خلت, وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی, لہاما کا سبق, جو اچھے کام انہوں نے کیے ان کے لیے, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور جو اچھے کام تم کرو گے تمہارے لیے, لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم سے جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے کام کیا. چپ رہو بس کام سے کام. اس لیے بلا ضرورت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آپس کے اختلافات میں پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. عقیدہ ہے اہل سنہ نے طے کر دیا, باقی ان حضرات کو خدا کیا معاذ اللہ حضور اللہ عذاب ہوگا. اگر عذاب ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں کیسے دیتے. اللہ کہتا ہے انصاف کرو, اور اس انصاف پہ اتنی توجہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جہاد پہ چلا جاتا تھا کرتا رہتا تھا. تو میری بیوی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ تو چلے جاتے ہیں اگر کچھ ہو گیا تو ان بچوں کا کون ذمہ دار ہوگا, اور میرا جو بڑا بیٹا ہے رافع آپ اس کے نام زمین کرا دیں. انہوں نے کہا اچھا فلاں ٹکڑا زمین کا میرے اس بیٹے کو دے دینا اگر مجھے کچھ ہو گیا. اس سے کہا کہ اس کو گواہ بھی بنا لینا, میں اکیلی کہاں گواہی دوں. ان کا کس کو گواہ بناؤں, اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں. بات ہی ختم ہو گئی. وہ گئے جا کے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری اولاد کو یکساں طور پہ زمین دیا ان کا نہیں. آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے اور میں ظلم پہ گواہ نہیں بنوں. اور ارشاد ہوا کہ سب بہن بھائیوں میں اتنی تقسیم, اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ والد اگر اپنی زندگی میں ہبا کرے تحفہ دے تو جیسا تحفہ بیٹی کو دے ویسا تحفہ بیٹے کو بھی, سب میں برابر کی تقسیم کرے. 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے خاص حالات کی, مثلا داماد ہے نہیں ہے روزگار اس کا تو بیٹی کو ذرا زیادہ دے دیا کہ اس کا یہ مسئلہ ہلکی ہے. بیٹا ہے خدمت کرتا ہے باپ اسی کے گھر میں رہتا ہے اس بیٹے کو تھوڑا سا زیادہ دے دیا کہ آخر مجھ پہ بھی خرچہ ہے میری بھی دوا دارو سب کچھ بیٹا کرتا ہے. تو 19-20 کا فرق کس اعتبار سے ہے, وگرنہ اصل میں اگر ہبا کرے گا تو سب کو یکساں کرے, کوئی فرق نہیں ہے بیٹے اور بیٹی کے درمیان. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وصیت کرتا ہے اور اپنی زندگی میں ہی وصیت کو نافذ کرنا چاہتا ہے, پتا ہے کہ اگر میں نے وصیت نافذ نہ کی تو میرے بچے بچیاں بعد میں اس کوٹھی پہ اختلاف ہو جائے گا, پیسے کی تقسیم پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے, بہن بھائی کی آپس میں نہیں بنتی. تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ پھر والد وراثت کے مطابق تقسیم کرے, لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو کہرا حصہ, اور سب کے نام کر جائے, اور 1/3 حصہ وہ اپنے لیے محفوظ رکھ سکتا ہے جو چاہے سو کرے. یہ جب زندگی میں ہی وہ وصیت کو نافذ کرے, اور ہے مشکل, وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ایسی نالائق اولادیں آنے لگی ہیں کہ وہ انتظار میں ہے کہ کب باپ دنیا سے جائے اور پیسہ ملے. اس سے بھی نالائق ہو جو اس کے خود کہتے ہیں کہ آپ میرا حصہ دے دیں جی مجھے الگ سے. واجد شاہ تھا نا کلکتے کا نواب, تو تو واجد شاہ کو انگریزوں نے بلایا اور ان کا نواب صاحب سلطنت تو آپ کی ہم نے لے لی، اب ہم آپ کو کروڑ دو کروڑ جتنا آپ کہیں اتنے کروڑ دے دیتے ہیں، یا پھر آپ کی پینشن لگا دیتے ہیں کہ تا عمر جب تک آپ زندہ ہیں اتنے لاکھ ہر مہینے ملتے رہے. اسی کا مشورہ کر کے بتاتا ہوں. گھر آیا، بچوں کو جمع کیا، سب نے مشورہ دیا کہ ابا پیسے لے لے، اتنے کروڑ مل رہے ہیں، ابا لے لے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور شادیاں ہو جائیں گی. اور ابا سنتے رہے، چپ کر کے عدالت میں گئے اور انگریزوں کو لکھ دیا کہ پینشن منظور ہے، پینشن دے دیا کر. گھر آئے تو ساری اولاد ناراض. اس نے کہا بچوں میں خوب جانتا ہوں، میں اگر کروڑوں روپے لے آتا اور تقسیم کر دیتا تو پھر میری اوقات کیا رہتی اولاد کی نظر میں؟ تم سب نے پیسے لے لینے تھے، اب مجھے کسی نے نہیں پوچھنا تھا. اب میں پینشن کرا آیا ہوں نا، اب تم سب بیٹھ کے دعا مانگو گے کہ اللہ ابا کی عمر زیادہ کر پیسے آتے. اس نے کہا آپ میری دعائیں مانگتے رہو گے کہ جب تک میں ہوں پیسے لگے ہوئے. تو اس لیے یہ ساری صورتحال پیش نظر رکھے، ہبا کرنا ہے تو برابر کا، 19-20 کا فرق تو اس کی کوئی خاص وجہ، اور وراثت کو نافذ کرنا ہے تو وراثت کو لکھ دے، زندگی میں دے دے، لیکن اپنا کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس سے بھی جاتا رہے. مثلا سرمایہ ہے، پیسہ ہے، کہیں انویسٹمنٹ ہے، کوئی چیز. کل جو بات آئی تھی نا کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، فقہا نے اسے غبن فاحش لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، وہ جو گھوڑے والا قصہ تھا کہ صحابی رضی اللہ عنہ 1000 تک لے گئے اور 1000 بھی گھوڑا خریدا، اور آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ برکت نہیں ہوتی جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ موٹر سائیکل ہے 1,00,000 روپے کا، اب یہ تنگ آیا ہوا ہے قرضے سے، کہتا ہے 25,000 میں لے دو، مجھے دو میں جان چھڑاؤں قرضہ. یہ غبن فاحش ہے. 75,000 روپے نقصان کون برداشت کرتا ہے؟ مکان ہے 1 کروڑ کا، وہ کہتا ہے اس کو 20,00,000 میں، کہتا ہے جی 20 بھی بڑے ہیں اس کی مجبوری سے، وہ کہتا ہے جی 19 کر دیں، 18 کر دیں، دیکھیں. یہ ہے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. مکان کروڑ کا ہے، اس کو مجبوری پیش آ گئی ہے، یہ بات کرتا ہے کہ جی مجھے 95,00,000 دے دیں، 2-4,00,000 اوپر نیچے. وہ سودے میں ہوتے ہی ہے، سودے میں ہوتے ہی ہے کہ یار یہ سستا مل رہا ہے، 2,00,000 یہاں کوٹھی سستی مل رہی ہے، 4,00,000 سستی مل رہی ہے، تو تھوڑا بہت فرق جو مارکیٹ میں چلتا ہے نا، یہ مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. مجبوری سے فائدہ اٹھانا وہ ہے جس کو کوئی بھی سنے تو کہے یار یہ تو لٹ گیا، یہ تو مارا گیا بےچارا، 1,00,000 کا موٹر سائیکل تھا، 25,000 میں اگلوں نے لے لیا. یہ ہے وہ چیز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکت نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں انصاف کرو، اتنا انصاف، اتنا انصاف. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا، ایک بیٹا اور بیٹی میرے ساتھ تھے، بچے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھا تو میں نے بیٹی کو مسجد نبوی کی زمین پہ بٹھا دیا اور بیٹے کو اپنی ران پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو زمین پہ بٹھا دے یا دونوں کو دو رانوں پہ بٹھا دے، فرق نہ کر، منع فرمانا. اس لیے یہ انصاف جو خاندانوں اور رشتہ داریوں میں قائم ہوتا ہے، بسا اوقات آدمی تنہا رہ جاتا ہے، بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، سب لوگ اس انصاف کو. اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں جو لوگ انصاف کرتے ہیں. سینکڑوں مثالیں ملیں گی اس انصاف، سینکڑوں مثالیں ملیں گی اس کی کہ مجھ سے بدلہ لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، خطبہ دیا اور کہا کہ زندگی میں کسی کا درہم اور دینار میں نے دینا، کسی کے پیسے، کسی کا. آج مجھ سے ایک صحابی رضی اللہ کے رسول کتنے دینار قرض، فرمایا ادا کرو میری طرف، ادائیگی کی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول بدر کے دن آپ نے مجھے تیر ایسے چبو دیا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ اور بدلہ لے لو. قریب آئے ان کا اللہ کے رسول، میرے جسم پہ اس وقت کوئی قمیص نہیں تھی، ہم غریب لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھا دیا اور فرمایا لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور بوسے لیے جس میں مبارک کے قال اللہ کے رسول ہاکذا عرب، تو میرا تو یہ خیال تھا کہ میں آپ کو چوم لوں کسی طرح، یہ نہیں تھا کہ آپ سے بھی خرچ کریں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انصاف کا قیام ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ ایسے ہو گیا. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ یہ اس طرح جو گورنر اور بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں سزائیں دیتے ہیں، یہ سزائیں کہاں جائیں گی؟ لوگوں میں ہمارا روب نہیں رہے گا اور انصاف اور قانون کو نافذ کرنے کا مسئلہ ہو جائے گا. آپ بڑے لوگوں کی سزاؤں میں کچھ کریں، یہ تو نہ کریں کہ عام آدمیوں کے برابر کی سزا ملے، کچھ تو ہونا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع کر دیا. میں صاحب تمہیں پتا نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، میں کیا چیز ہوں جو انصاف کے لیے کام نہ کروں. اسی لیے اللہ بار بار قرآن میں انصاف پہ زور دیتا ہے، انصاف کرو، انصاف کرو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا ہے پروردگار، جہاں تک دنیا میں چیزوں کا تعلق ہے، میں نے اپنی بیویوں کو سب برابر کیا ہے، اور دل کی محبت عائشہ کے ساتھ زیادہ ہے، فلا تلومنی فی، قیامت میں اللہ اس پہ پکڑ نہ کرنا، یہ میرے بس کی بات نہیں. بیویوں میں برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے ایک جیسے کپڑے اور سب کے ایک جیسے کھانے. برابری کا مطلب یہ ہے، مثلا ایک آدمی نے شادی کی، ایک لڑکی ہے، وہ اس کے گھر میں ہمیشہ دال ساگ یہی چیزیں پکتی تھی، چٹنی سے روٹی کھا لی، اس کو اس کے موافق دینا کہ وہ خوش رہے. اور ایک اس نے شادی کر لی جسے برگر کے علاوہ کچھ کھانا ہی نہیں تھا، تب اس کو اگر چٹنی دینا شروع کرے گا تو یہ انصاف بھی نہیں ہے اور یہ زیادتی بھی ہو جائے گی. وہ جو کچھ کھاتی ہے اس کے مطابق اسے دیا جائے. کھانے پینے میں، کپڑے میں اور وقت میں، ان تینوں میں برابری ہے کہ جتنا وقت اسے دیا ہے اتنا وقت اسے دینا ہے. کھانے پینے کی چیز اس کی سہولت ہے، اس کی بھی سہولت. کپڑا، اسے شعور ہی نہیں، اس بیچاری نے کبھی نرم ملائم سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے الگ الگ کیے ہی نہیں، پہنتی رہتی ہے. یہ تو جو مانگے دے دیا جائے. اور وہ جو دوسری ہے برگر خالی، اس نے تو لندن سے کم کبھی کپڑے نہیں سلوائے، وہ تو جاتی ہے دبئی شاپنگ کرنے. اب اس کو کہنا کہ تو بھی یہی قدر پہن، یہ اس کے ساتھ زیادتی. تو یہ دو اتنی آسان نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا حکم دیا، حتیٰ کہ وفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہیں. روز اب اٹھ کے اٹھنا جانا، ایک گھر دوسرا تیسرا، طبیعت بہت زیادہ کمزور ہو رہی. بار بار فرمایا کہ میں کہاں رہوں گا، کہاں رہوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول، آپ عائشہ کیا رہنا چاہتے ہیں؟ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ضرور رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارے ہیں. یہ نہیں فرمایا، حکم نہیں کیا کہ میں جا رہا ہوں، نا. انصاف سے بھی رہا کہ انصاف کرو. اس لیے آدمی عدل کی راہ نہ چھوڑے، انصاف سے کام کرتا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف سے کام لیتے ہیں، برابری کی بنیاد سے چلتے ہیں. اور پھر چونکہ پیچھے ذکر تھا سارا جنگوں کا، ان چیزوں کا، بغاوت کا، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة، اور لوگوں ایمان والے تو آپس میں بھائی ہیں. بھائی نسب کے اعتبار سے نہیں، دین کے اعتبار سے. نسب تو پھر آدم علیہ السلام پہ ہی پہنچ کے سب کا ملتا ہے، اگر نہ کہاں ملتا ہے. اس لیے فرمایا کہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اخوت اور ابوت دونوں چیزیں ہیں. باپ کا ایک ہونا ابوت, ابو ابوت باپ, اخوت بھائی چارہ ہونا, ایک دوسرے کا بھائی ہونا. قرآن اخوت کو قرار دیتا ہے اور نسب کے اعتبار سے ابوت کو قرار دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں دونوں چیزیں جمع فرما دی. آپ نے فرمایا عربی کو عجمی پہ, عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, اللہ بالتقویٰ, ہاں جو تم میں سے متقی ہے وہ اللہ زیادہ قریب ہے. کلکم بنو آدم, اور تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, آدم من تراب, اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. پروردگار بھی تم سب کا ایک ہے, باپ بھی تم سب کا ایک ہے. اس لیے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ فلانا یہ کہتا ہے, تم یہ کہتے ہو, فلاں یہ کہتا ہے, تو ایک مطلب سے ڈانٹ پڑ گئی. صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا ارادہ یہ ہے نا کہ ہماری باتیں ادھر کدھر ادھر کدھر لگاؤ اور ہم لڑ پڑیں, ہم لڑنے والے نہیں ہیں, نہ کرو ایسے, تم ناکام رہو گے. اللہ نے مفائی کرا دی. انما المؤمنون, اللہ کہتا ہے مومن ایمان والے, کبھی ہو جاتی ہے لڑائی, کبھی بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے, سب بھائی ہیں آپس. سیدنا علی اور معاویہ, طلحہ, زبیر, عائشہ رضی اللہ عنہ, ساروں کے درمیان ایک بات سوچنی چاہیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا, مارنے کی غرض سے کنویں میں پھینک آئے نا, پھر حسد, انتہا یہی تھی کہ مار دیں اس کو. کوشش اپنی طرف سے کر لی, اطمینان ہو گیا. یوسف معاذ اللہ علیہ السلام کہیں کنویں میں مر گیا, ہو گیا, ختم ہو گیا. اور اس دن پتا چلا جس دن یہ سارے بھائی جمع ہوئے مصر میں, اور انہوں نے کہا ما فعلتم بیوسف, ایک بھائی بنیامین رہ گئے تھے نا, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کو شدید قحط میں گندم میں خاص پیمانہ مقرر کر لیا اناج کا, وہ دیتے تھے. اور وہ جو آیا ہے قرآن میں آپ جانتے ہیں, بنیامین کو رکھ لیا. جب بنیامین کے بغیر 10 بیٹے پہنچے تو بڑے نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا. والد نے قسم کھلوائی تھی کہ میرے بیٹے کو ساتھ لے کے آؤ, لے کے آنا ہے بنیامین کو, ایسے نہ ہو کہیں مصر چھوڑا ہو. اور اب جاؤں گا جب, اور دوسرا بیٹا بھی باپ کا میں چھوڑ گیا, یہاں کیا منہ دکھاؤں گا. اور پھر اس نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا, جاؤ اور باپ کو کہنا کہ ان ابنا کا سرق, آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور اس کی پاداش میں مصر کے حکمرانوں نے اسے رکھ لیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کو بلایا اور کہا کہ انا اخو, میں تمہارا بھائی ہوں, گھبراؤ نہیں, میرے پاس رہو. اور اللہ کہتا ہے کذالک کتنا لی یوسف, یہ تدبیر کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لے, یہ ہم نے یوسف کو سکھائی. ما کان فی دین الملک, بادشاہ کے قانون میں مصر میں یہ نہیں تھا کہ جو چوری کرے اس کو رکھ لیا جائے, وہاں کا قانون اور تھا. یہ تو ہم نے اسے سکھایا تھا, ورنہ بادشاہ کا قانون اسے اجازت نہیں دیتا. یہ پہنچے یعقوب علیہ السلام کے پاس, جب یہ خبر سنائی تو ان کا ابا آپ مانیں گے نہیں ہماری بات, لیکن ہوا یہی ہے کہ بیٹے نے چوری کی, اس طرح رکھ لیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی یاد آئی شدید, اور انہوں نے چہرہ ایک طرف کر لیا اور انہوں نے کہا ہائے یوسف, یا اسفا, ہائے افسوس, میرا بیٹا یوسف گیا اور اب یہ بھی گیا. پھر انہوں نے بیٹوں کو بھیجا, یہ آئے ہیں. پھر یعقوب علیہ السلام تشریف لائے, اور جس دن رفع ابویہ علی العرش, اس نے اپنے ماں باپ کو یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بٹھا دیا اور ان کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اس موقع بھی یوسف علیہ السلام نے کہا، میرے بھائیوں تمہیں پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ کالو آئین کلان تھا یوسف، تم یوسف ہو؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے بڑا احسان کیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے توبہ کر لی، ختم ہو گئی بات۔ وہ کہا کہتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو برا نہیں کہنا کیونکہ وہ بہرحال صحابی، توبہ کر لی نا، ختم ہو گئی بات۔ ٹھیک یہی معاملہ ان حضرات کا بھی ہے، لڑائی یہ وہ سب کچھ، انجام کار کیا ہوا؟ سب نے معافی، سب کی توبہ۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والو تم آپس میں بھائی ہو، اور اگر کبھی لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا۔ اللہ کو لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو صلح کراتے ہیں، جو لوگوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا گیا کہ ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن کو نفلی روزے رکھتا ہے، اس جیسا کوئی نیک بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس جیسا نیک وہ ہے جو بیوہ عورتوں کے لیے دن کو رزق لا کے دیتا ہے۔ فرمایا جو ان کے لیے محنت کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، مثلا زکات جمع کرتا ہے کہ محلے میں یہ بیوہ ہے اس کو وہ پہنچا دے، پیسے جمع کرتا ہے، یتیم بچے ہیں ان کو پہنچا دیا جائے، تو آپ نے ہاں وہ اس کے برابر ہے، ایک فرمایا اس سے بہتر ہے۔ جتنی صلح اور خیر کی چیزیں ہیں اللہ اسے اچھا ہی قرار دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، یہ لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب معاشرے میں چھوٹے بڑے کی تمیز قائم رہے، یہ چھوٹے بڑے بن ہی جاتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا، ایک قدرت کا نظام ہے، باپ ہے پھر بھائی ہے پھر ایک کیا پھر دوسرا پھر تیسرا، آہستہ آہستہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس نظام کو ماننا چاہیے، اور جو لوگ جان بوجھ کے وقت سے پہلے بڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ عام پھر کچے ہی رہ جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں منہ لگاتا، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھایا ہے کہ جو بڑا ہے اس کا حق بنتا ہے، اس کو بڑا مانو۔ عزت اختلاف رائے ایک الگ چیز ہے۔ وہ کہتا ہے گھر میں دو دروازے، وہ کہتا ہے ایک دروازہ لگا دے، بھائی کہتا ہے نہیں بھائی دو دروازے اچھے، ایک چیز ہے، آخر کبھی تو دروازہ لگنا ہی ہے نا، ایک لگے کہ دو لگے، لیکن اس بات کو بڑھانا، لڑائی تک نوبتیں پہنچا دینا، بڑی بری چیز، بڑی بری چیز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ سب چیزوں کا دار و مدار اللہ کے روب پہ ہے، اللہ کی بڑائی پہ ہے۔ جتنا اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں قائم ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے۔ جتنی محبت قائم ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، اتنا ہی اللہ کے قوانین کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا خوف رہنا چاہیے، خدا کا خوف رہے گا کسی کے مال میں گڑبڑ نہیں کرے گا، خدا کا خوف رہے گا کسی کی عزت کو خراب نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، اور اللہ نے تم پہ ایک دوسرے کا مال بھی حرام کر دیا ہے اور عزتیں بھی حرام کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ نہ ایک دوسرے کا مال کھانا، نہ ایک دوسرے کی توہین کرنا۔ سود کی شناعت بیان کی کہ سود کتنا برا ہے، بڑی احادیث آپ نے سنی ہے، سود کی برائی بیان کی ہے۔ حجت الوداع نے سود کو حرام قرار دیا، آخری حج کا، فرمایا جتنے سود ہیں میں سب ختم کرتا ہوں، اصل زر واپس کیا جائے، اصل مال واپس کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جتنے سود لینے ہیں کینسل کرتا ہوں، عباس سے رشتہ کوئی سود نہیں دے، ہاں ان کی اصل رقم لوٹاؤ۔ اور پھر جب چلے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول سب سے بدتر سود کون سا ہے؟ غالباً ان کی مراد تھی کہ ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ سود مرکب، اور ایک ہوتا ہے مفرد. مثلا 100 روپے پہ 2 روپے سود طے کیا، اب 2 روپے نہیں ادا کر سکا تو اگلے مہینے اور 2 روپے ہو گئے، 4 روپے ہو گئے. تو یہ سود مفرد ہے، ہر مہینے 2 روپے سود چڑھا ہے. ایک سود مرکب ہوتا ہے کہ سود 2 روپے ادا نہیں کی، 2 روپے پہ بھی پھر سود لگے. یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، غالباً صحابی رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول سب سے برا سود کون سا ہے؟ حضرت اللہ علیہ وسلم سب سے برا سود میں تمہیں بتاؤں، وہ کسی شخص کی توہین کرتا. ان من ارب الربا، یہ سود جو مال اور پیسے کا ہے نا، اس سے بھی بدترین سود میں تمہیں بتاؤں، فرمایا مومن کو ذلیل کر نہ کرے، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ معاملات طے کرے، یہ نہ کرے کہ دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرے، دوسرے لوگوں پر ناجائز روب جمائے، منع فرمائے. اسی لیے کہ جب تزکیہ نہیں نہ ہوا ہوتا، اور انسان کا نفس جسے کہتے ہیں نا نفس کا آیا ہونا، یہ نہیں ہوتا تو اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کس کو برا کہہ رہا ہے، کس کو اچھا کہہ رہا ہے. اور اللہ کے ہاں یہ سب چیزیں نہایت خطرناک. اللہ کہتا ہے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. قرآن کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ ساری چیزیں جو قرآن رحمت کی بتاتا ہے، وہ اسی لیے بتاتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو قائم کریں اور اللہ کی رحمت میں ان کا حصہ لگے. یہاں تک ہو گئی، پھر ایک نئی ہدایت آ گئی، نیا قانون. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس ایک آیت میں اللہ نے 6 گناہوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلی گناہ کی بات فرمائی کہ لا یسخر قوم من قوم، دیکھو تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. اسا ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اچھے ہیں. پہلا حکم یہ نافذ فرمایا کہ مذاق مت اڑاؤ، استہزاء، مذاق اڑانا، حقیر جاننا، حقیر سمجھ کے فکرے کسنا، پھبتیاں کسنا. لاہور میں کیا کہتے ہیں؟ جگتیں لگانا. ہاں یہ صحیح، جگتیں لگانا دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے. اللہ کہتا ہے لا یسکر قوم من قوم عسا یکونوا خیرا منہم، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑا. ایک تابعی تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی شخص دیہاتی نظر آ جائے جو بکری کے تھن سے دودھ منہ میں ڈال رہا ہو، یعنی ایسا منظر ہے اسے دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ بوڑھا آدمی کیا کر رہا ہے. تو فرماتے تھے میں اس پہ بھی نہیں ہنس سکتا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ خدا اس میں مجھے مبتلا کر دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کتے کو دیکھتا ہوں اور میں نہیں ہنستا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی میری شکل اس سے ایسی نہ بنا. اتنا بچتے تھے مذاق اڑانے سے. اور بات کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے متعلق جب فرمایا کہ چلو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ وہ موقع تھا جس پہ سے وقر رضی اللہ عنہ اپنا کل مال لے آئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے آئے وغیرہ وغیرہ، یہ حدیث آپ نے سنی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو غریب لوگ تھے نا، ظاہر ہے جذبہ تو تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بڑا ثواب ہے. دن کو مزدوری کی، شام کو جو کھجوریں ملی تو کچھ گھر میں رکھی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دے دی کہ اللہ کے رسول یہ ہمارا حصہ ہے. یہ منافقین مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بہت زیادہ مال لے کے آ گیا تو اعتراض کرتے تھے کہ سب بچوں کا کچھ خیال نہیں. کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کھجوریں لے کے آ گئے تو کہتے لو اس نے حاتم کی قبر پہ لات ماری ہے، یہ کھجوریں کیا فائدہ اس کا. اتنے تھوڑے پیسے لایا ہے، اتنا تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں بھی ان کی خبر لی ہے، اور اللہ نے کہا ہے جو لوگ تم مذاق اڑاتے ہو نا کسی کو کم خرچ کرنے پہ، یہ اللہ کے ہاں تم پہنچو گے. الذین یلمزون المطوعین، جو ہمارے ان بندوں کو تانے دیتے ہیں جو ہماری اطاعت میں دن رات گزارتے ہیں، خدا نے کہا سخر اللہ منہم، خدا ان کا مذاق اڑائے. اللہ کا مذاق اڑانا بہت سخت چیز ہے، اس کا مطلب ہے اللہ انہیں رسوا کر دے گا، لوگ دیکھ کے ہنسیں گے. اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ جو لوگ آج تم پہ ہنس رہے ہیں قیامت میں تم ان پہ ہنسو. تیسری جگہ کہتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ پاس سے گزرتے تھے اور نوح کو کہتے تھے کہ اچھا اب معاذ اللہ استغفر اللہ، بڑے میاں کا دماغ اتنا سٹھیا گیا ہے کہ اب خشکی پہ جہاز چلانے کے منصوبے ہیں. اب کشتی اور جہاز بن رہا ہے، خشکی پہ چلاؤ گے؟ تمہارا دماغ اتنا خراب ہے. کلما مر علیہ ملؤ من قوم، جب بھی نوح علیہ السلام کے پاس سے اس قوم کے سردار گزرتے تھے سخروا، مذاق اڑاتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے ایک دن ان سے کہا، انہوں نے کہا وقت دور نہیں ہے، بے فکر رہو، جس طرح تم ہنستے ہو نا ہم بھی کبھی ہنسیں گے. اور جس دن پانی آیا وفارت تنور، اور اللہ کہتا ہے تنور سے پانی نکلنے لگا. یہ غور کیا کرو، یہ قوموں کو جو سزائیں اللہ نے دی ہیں نا، بڑی حکمت. نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا نا کہ اللہ وہ طوفان کب آئے گا، تو اللہ تعالی نے کہا کہ نوح جب کنویں سے جب تنور سے پانی نکلنے لگے نا تو سمجھ جانا کہ اب عذاب شروع ہوا ہے، بیٹھ جانا سب کو لے گی. اللہ فرماتے ہیں فارت تنور، اور تنور سے پانی نکلا اچھلا، اور نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. تنور سے پانی کیوں نکلا؟ پانی تو کنویں سے نکلتا ہے. تنور سے پانی اللہ نے علامت قرار دی کہ سمجھو لوگو، جس طرح تم الٹے ہو گئے ہو نا، اور جس طرح تم انبیاء علیہ السلام کے نظام کے علاوہ نظام پہ زندگی گزارتے ہو، اسی طرح اب کنویں کے بجائے تنور سے پانی نکلے. جیسے تم الٹے ہوئے ہو ویسے ہم بھی الٹا کریں. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے متعلق کیوں اللہ نے کہا فجعلنا عالیہا سافلہا، اور ہم نے اس بستی کو کہا اوپر اٹھاؤ اور نیچے پھینک دو. جو نیچے پانی تھا وہ اوپر سمندر آ گیا، اور جو بستی اور افراد تھے وہ نیچے چلے گئے. بالکل الٹا کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے فطرت کو الٹا کرنے کی باتیں کی تھی، خدا نے بالکل پلٹ دی. اس لیے اللہ جو سزا دیا کرتا ہے نا، وہ اسی اعمال کے جنس سے ہوتی ہے جو اعمال لوگوں نے کیے ہوتے. سزا ہمیشہ اعمال کے قبیلے سے آتی ہے. عمل کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا، عزت والوں کو ذلیل کرنا، الٹے کام اللہ نے الٹا کر دیا. اللہ نے کہا کنویں کی بجائے اب تنور سے پانی نکلے گا، دیکھ لو پھر عذاب کہتا ہے. جو تنور سے پانی نکال سکتا ہے پروردگار، اس کو کون روک سکتا ہے کہ کنویں اور دریا اور ان کے پانی کو زیادہ نہ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل مذاق نہیں اڑانا. اور جو چیزیں ہوتی ہیں قدرتی طبعی، ان چیزوں پہ مذاق اڑانا تو اور خطرناک ہے. جو فطری چیزیں ہیں اس پہ کسی کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ بھی ہے، اس آدمی سے معافی بھی مانگنا ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگنا ہے. یہ تینوں چیزیں. اس کا قد کیوں ایسا ہے؟ اس کی رنگت کیوں ایسی ہے؟ یہ کالا کیوں ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں ایسے کیوں ہیں؟ ارے یار، یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرتے اور اللہ تعالی نے جو پیدا فرمایا ہے اس پر اعتراض کرتے. اللہ نے ایک چیز کم کی، دوسری چیز بڑھا دی. ظاہر کی خوبصورتی کو کم کر کے باطن کے اوصاف بڑھا دیے، باطن کے اوصاف کم کر کے ظاہر کی خوبصورتی کو بڑھا دیے. حافظہ دے دیا، آنکھیں نہیں دی، کانوں کی سنوائی ختم ہو گئی، کان سے نہیں سنتا، اور اللہ نے بہت سے جھنجٹ سے آزادی دے دی کہ سنتا ہی نہیں، اب جا کے کون بحث کرے، کون سنا. اس لیے یہ جو قدرت کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالی نے جو کچھ کیا ہے اس پہ اعتراض، یہ بڑا ہی خطرناک ہے، جہنم تک آدمی پہنچ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، خبردار لوگوں کسی کا مذاق نہ اڑانا، عین ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو ان لوگوں سے جو مذاق اڑا رہے ہیں. یہ تو موت فیصلہ کرتی ہے، یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا. جس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کی فقہ حنفی پوری دنیا میں اب تک غالب ہے اور اکثریت مسلمانوں کی ان کی پیروکار ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا سارا علم ان کے پانچ شاگردوں سے پھیلا. ہم نے تحقیق جب کی کہ پانچ کون کون تھے، تو پانچوں کے پانچوں ایسے تھے جو کسی نہ کسی عیب میں مبتلا تھے. ایک لنگڑا تھا، ایک لولا تھا، ایک کی آنکھ نہیں تھی، ایک کے بال نہیں تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سارے شاگرد جو جسمانی طور پہ فٹ نہیں تھے، ساری فقہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ادھر سے ہی آئی. کیا اللہ کا نظام ہے؟ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے ڈرتے تھے لوگوں کے عیب کسی چیز کو، کہ ان کے سامنے کوفہ میں جب وہ قاضی تھے تو ایک آدمی لایا گیا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عدالت تھی، تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہ جس سے شراب پیے اس پہ حد جاری کریں. محلے میں جا رہا تھا شراب کی حالت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کس کس نے دیکھا ہے شراب پی، عدالت لگی کچہری، فرمایا کس کس نے دیکھا ہے شراب پیتے ہوئے، کوئی ایک بھی نہیں. ان کا حضرت اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شہادت کافی نہیں ہے شرابی ہونے کی. ان کا حضرت اس کا منہ سونگ لیں، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، ہم تجسس نہیں کر سکتے، پیتے ہوئے دیکھا ہے، شہادت لاؤ میں حد جاری کروں. نہیں تو اتنی شہادت کافی نہیں ہے کہ داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے، لے جاؤ چھوڑ دو. یہ خدا کا خوف تھا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شراب پھینک دے چہرے پہ کسی کے، داڑھی سے ٹپک لے، ہزار چیزیں ہوتی ہیں. نہیں حد جاری. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بچی کو لائے کہ ایسے اس نے کرتوت کیا ہے، اس پہ حد جاری کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کون گواہ ہے؟ انہوں نے کہا خود کہتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، پوچھا، اسے اقرار کیا، پھر بھیج دیا. پھر صحابہ رضی اللہ عنہ شورا بیٹھی، فرمایا یہ جو بچی ہے نا، مجھے اندازہ ہے کہ یہ ہے دیہات کی، عمر بھی اس کی تھوڑی ہے، یہ اتنی سادی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے. میرا تو خیال یہ ہے، ورنہ یہ اس طرح نہ بتاتی پھرے ہر ایک کو. ابتدائی طور پہ گواہ کون ہے؟ اس نے کس کو بتایا تھا؟ پتہ چلا سہیلیوں کو بتایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بچی کو پھر بلایا، فرمایا تمہیں پتا ہے یہ کیا حرکت ہے؟ اسے کہا امیر المومنین سب لوگ کرتے ہی ہیں. میں تمہیں پتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی؟ اس کا مجھے یہ نہیں پتا اللہ کی نافرمانی ہے، میں نے اپنی سہیلیوں کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، یعنی خوشی کے طور. سیدنا عمر رضی اللہ نے سمجھایا کہ بیٹی ایسے نہیں کرتے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ ہے یہ ہے. واپس بھیج دیا اور حد جاری نہیں کی. فرمایا جس بچی کو پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی سادگی میں ہے، خوشی میں ہے، میں کیسے حد جاری کر سکتا؟ نہیں حد جاری. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا. اللہ کہتا ہے ہرگز مذاق نہ اڑانا، اور آگے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جب یہ کہہ دیا کہ قوم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے تو عورتیں مرد سب آگے. اس کے باوجود دیکھیں کہ خاص طور پہ آگے چل کے فرماتے ہیں ولا نساء من نساء, اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. جب قوم کا لفظ اللہ نے فرما دیا تھا تو یہ کافی تھا, قوم میں مرد عورتیں سارے شامل ہو گئے نا, لیکن خاص طور پہ پھر فرمایا ولا نساء من نساء, اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منہن, ممکن ہے جن عورتوں کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہوں اللہ کے ہاں. اس لیے کہ یہ مرد عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اللہ نے سختی سے روکا کہ کوئی وجہ نہیں ہے مذاق اڑانے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے عورتیں کہتی ہیں کہ میں یہودیوں کی بیٹی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم نے جواب کیوں نہیں دیا, تم کہتی کہ میرے والد میرے دادا موسیٰ علیہ السلام تھے, میرے چچا ہارون تھے, اور میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں کدھر سے ان کی بیٹی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا قد چھوٹا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ باتیں کر رہے تھے گھر کی, تو میں نے کہا یہ آپ اس کے متعلق کہہ رہی ہیں, اور ہاتھ سے میں نے اشارہ کیا ایسے, وہ چھوٹی قد کی چھوٹی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عائشہ اتنی سخت بات تم نے کہی ہے, خدا کی قسم سمندر کا پاک پانی اس میں اگر یہ ملا دی جائے نا تو پانی کا رنگ بدل جائے. سخت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اس کے قد کی بات کرتی ہو, تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر صاف سمندر کا پانی ہو اور اس میں یہ تمہارا جملہ ملا دیا جائے تو سارا پانی سیاہ پڑ جائے, رنگ بدل جائے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت بہت محتاط تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے بنے تھے انسان. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یہ خاندان کی قوت کو توڑتا ہے, لڑتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں. جب خاندان کی قوت ٹوٹے گی تو معاشرہ کمزور پڑ جائے گا, ہوتے ہوتے پورا معاشرہ بکھر جائے گا, وہ حال ہو جائے گا جو اب اس امت کا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں, نہ دین رہا نہ دنیا رہی, دین میں بھی 100 فرقے بن گئے اور دنیا تو اس سے ہزاروں بن گئے, اور مذاق اڑاتے ہیں. کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم مذاق کس کا اڑا رہے ہیں, یہ ٹی وی پہ پروگرام دیکھا کرو. اتنے یہ خراب لوگ ہیں میڈیا والے کہ عہدوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ غور کیجئے, وزیر اعظم کے عہدے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, نواز شریف صاحب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, صدر مملکت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ جیو والے کراچی میں سارے سیاستدانوں کا مذاق, زرداری ایسے, محفوظ الرحمان فلانا ایسے, عمران خان فلانا, این ٹو این کا مذاق الطاف بھائی کا نہیں اڑاتے تھے. پتا تھا نا کہ کس دن ہم نے الطاف بھائی کو اگر ٹی وی پہ آ کے کوئی مذاق کی بات کی تو شام ہونے سے پہلے پہلے اسٹیشن جلا ہوا ہوگا. اب جب تھوڑی سی گرفت کمزور پڑی ہے ایم کیو ایم کی, اب اڑاتے ہیں مذاق, اس وقت نہیں اڑاتے. ایک اینکر مجھے ملے, ہم نے ان سے بات کی, کہنے کہ نہیں جی یہ تو روٹین کی بات ہے. میں نے کہا روٹین کی باتیں تو جنرل راحیل کا بھی کسی دن مذاق اڑاؤ نا, جنرل راحیل کو بھی لے آنا. ओ नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा फिर बात तो वही हुई कि पता है ना आईएसआई है। मैंने कहा डीजीआईएसआई का मजाक उड़ाओ और कमांडर का मजाक उड़ाओ, वो क्यों नहीं करते? इसका नुकसान ये है कि वजीर आजम और सदर के ओहदों की हैबत दिल से निकल जाएगी, और ओहदे की हैबत जब दिल से निकल जाती है फिर लोग गुमराह हो जाते हैं, बेराह रो हो जाते हैं, घोड़े को लगाम नहीं पड़ती। ओहदे की हैबत कोई वक्त था सदर अयूब खान, प्राइम मिनिस्टर भुट्टो, पता चलता था लोग सहम जाती थी इंतजामिया के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो आ रहा है, अब परवाह ही नहीं। अब हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब सफर कर रहे थे इस रोड पे, तो जो एम्बुलेंस थी वो खराब हो गई, तो हमने उसके चलाने वाले से पूछा कि कहने लगे ये प्राइम मिनिस्टर की एम्बुलेंस है खराब हो गई। हमने कहा प्राइम मिनिस्टर जितने चांसेस इसके थे कि बड़ी से यहां तक उन्हें दौरा पड़ जाए, फर्ज कर लो जरूरत पेश आ जाए, उतने ही चांसेस आगे भी तो हैं, फिर अब क्या होगा? उसने कहा जी कुछ नहीं होता, बस ठीक है खड़ी रहे। दो दिन के बाद एम्बुलेंस गई, वहां बहुत सी एम्बुलेंसेज होंगी, लेकिन अब हाल ये है, अब हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को डांटना पड़ता है कि तुम कैसी मेरी काबीना हो। ये सब इसलिए है कि ओहदों की हैबत दिल से निकल गई। अगर ना आप पूछे किसी से जिसने भुट्टो का दौर देखा हो कि भुट्टो के दौर में बड़ी हैबत थी, वजीर है, सफीर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद ऐसा दौर आया खास तौर पे जब से ये मीडिया आया और जरदारी साहब का दौर, तो उन्होंने कहा किसी सियासतदान को जेल में नहीं भेजना, जो मर्जी करते रहो और जो जितना मर्जी मजाक उड़ाओ इस हमाम में, सबको नंगा करके दिखाओ ताकि मेरा नंगापन भी इनके साथ ही हो जाए। ये हाल मजाक उड़ा रहे। हत्ता के जुर्म ये है कि तारीख की जो शख्सियात है उनका मजाक उड़ा रहे, ये ऐसे बेवकूफ थे, ये ऐसे बेवकूफ, मान सिंह ऐसा बेवकूफ, इन्हें क्या पता मान सिंह क्या चीज। मान सिंह ने रसदगाह बनाई थी सितारों को देखने के लिए, ऑब्जर्वेटरी कहते हैं ना, वो बनवाई थी। मान सिंह का जो खानदान है अब तक है, जयपुर में हम गए और जयपुर को देख के हैरान रह गए, इतना अरेंज्ड सिटी लंदन नहीं है जितना जयपुर है। अकबर अपने बेटे जहांगीर की शादी करने के लिए जयपुर गए और वहां से रिश्ता लिया, और जब डोली इस लड़की की बाहर आई है तो मान सिंह अपनी बेटी के साथ था। अकबर बादशाह उठे और डोली का बांस अपने कंधे पर रखा और 14 कदम चले, तारीख में आता, और अकबर के 9 रतन जो थे भाग पड़े और डोली को उठाया। तो मान सिंह ने कहा कि मैंने रिश्ता आपको दिया है और मेरी बेटी आपकी नौकरानी है। अकबर ने कहा ना कहो मान सिंह, मेरी बेटी है और मेरी बेटियों जैसी रहेगी। मान सिंह इतना बड़ा आदमी था, इतना पढ़ता लिखता था, सियालकोट गया, कागज पसंद किया, सियालकोट वाले कमाल के लोग थे, कागजों की फैक्ट्री लग गई, सियालकोट का कागज चीन और कहां कहां जाता। सियालकोट वालों ने मान सिंह की एक कागज था इसने बनवाया, अकबर को भी बड़ा पसंद आया बादशाह को, उससे कहा ऐसा जबरदस्त कागज जरा सियालकोट में बना है, तो उस कागज का नाम ही सियालकोट वालों ने मान सिंह की कागज रख दिया। इल्म से उसे इतना ताल्लुक था, पढ़ने लिखने से ताल्लुक था, यहां मान सिंह का मजाक उड़ाते हुए देखा करो, इन्हें पता ही नहीं है कि वो कौन आदमी था क्या था। पढ़े लिखे हों तो तब ना, जो अनपढ़ है नालायक है नसीब इस कौम का, मैट्रिक पास, झूठ बोलने वाला, मजाक उड़ाने में जो जो तेज है, या मीडिया में नजर आएगा या फिर टीचर बन जाता है। मैट्रिक फेल है टीचर लगा हुआ, मैट्रिक फेल औरतें ही बारह कू में चले जाओ पढ़ा रही हैं बच्चों को, इन्हें क्या पता है तालीम का, और इन्हें क्या पता है 2000-3000 रुपए तनख्वाह पे पढ़ा रही है और घर जाके शहजादी है, वो किसी की बात ही नहीं सुनती कि मैं तो अपना कमा रही हूं मेरा क्या। یہ حالت ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِن، اور دیکھو عورتوں تم بھی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤ. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ممکن ہے کہ جن کا مذاق تم اڑا رہی ہو اللہ کے ہاں وہ زیادہ وزن رکھتا، وہ گروہ زیادہ محبوب. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بہت پتلے تھے، کمزور تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنے پتلے تھے، اتنے دبلے کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو کبھی کبھی ہم عبداللہ کو پکڑ لیتے تھے کہ کہیں اڑ نہ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا ایسے ایک مرتبہ، اتنی تیز آندھی چلی کہ ایک آدمی کو اس سے اڑایا آندھی نے اور دوسرے پہاڑ پہ جا کے پھینک دی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں، ٹانگیں بہت کمزور تھیں. ایک مرتبہ جا رہے تھے تو تہمت جو تھا ہٹ گیا ہوا چلنے کی وجہ سے، تو جس نے دیکھا صحابہ رضی اللہ عنہ بے اختیار ہنسی آ گئی، مذاق نہیں اڑایا، ہنسی آ گئی، ایک منظر ہی ایسا آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی ٹانگ کو دیکھ کے ایسے ہنستے ہو، خدا کی قسم اس کی ایک ایک پنڈلی اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے. اللہ کے ہاں اس کی اتنی عزت ہے، اتنا احترام ہے. بات لمبی ہو جاتی ہے، چھوڑو اس کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے فرشتے ان کا احترام کرتے تھے. عمران رضی اللہ عنہ کہتے تھے انہیں خون آنے لگا تھا، تو اب اتنا خون آتا تھا نڈھال ہو گئے، تو گھر والوں نے ان کی چارپائی درمیان سے کاٹ کے نیچے ایک تشلا دہی جماتے ہیں جس میں کیا کہتے ہیں سہنک رکھ دی. علاج ہوا تو انہوں نے طبیب کو بلایا تو اس سے کہا حضرت میں اس طرح کرتا ہوں کہ داغ دیتا ہوں، گرم لوہا لگا دیتا ہوں، ایسی جگہ پہ خون بند ہو جائے گا، رگیں بند ہو جائے گی. ہو گیا علاج، پھر یہ بیماری شروع ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں میں علاج نہیں کراؤں گا، یہ نہیں کراؤں گا، اور کوئی کروں. لوگوں نے پوچھا کیوں، تو کہنے لگے میں جب بیمار تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ آئے، جب میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے ملے، میری عیادت کو آئے تھے، تو مجھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کے اس طرح داغنا جسم کو منع فرماتے تھے. فرماتے تھے جب انہوں نے یہ کہا تو تب مسئلہ حل ہوا میرا. پوچھا گیا کیا مسئلہ، کہنے لگے اس سے پہلے جب صبح میری آنکھ کھلتی تھی نا تہجد میں تو فرشتے لائن میں کھڑے ہوتے تھے مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے، اور جب میں نے یہ لوہے کا استعمال کیا تو فرشتے غائب ہو گئے. میں سوچتا رہا کہ وجہ کیا ہے، اب جب دوبارہ تکلیف شروع ہوئی ہے تو اب پھر فرشتے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ میں نے جو اس حدیث کی مخالفت کی تھی اس وجہ سے فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا. ایسے بڑے لوگ تھے، اللہ کے فرشتے تعظیم کرتے تھے. اللہ کہتا ہے مت مذاق اڑاؤ ان عورتوں کا، عَسَاءً يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عین ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اپنے درجے اور رتبے میں تم سے زیادہ بڑے ہوں. ایک ہدایت ہو گئی یہ گناہ نہ کرنا. دوسرے پر میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور دیکھو اپنی جانوں کو تانے نہ دینا. تلمیزو تانا دینا، بہتان لگانا، چغلی، اس مفہوم میں آتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرمایا اپنے آپ کو نہ دینا، یعنی جس بھائی کو بھی تم دو گے وہ تم ہی تو ہو. جب اوپر فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو یہاں فرما دیے کہ ولا تلمیزو انفسکم، اور آپ اپنے آپ کو تانا نہ دینا. تانا دینا، دوسروں کی برائیوں کو نکالنا، تجسس کرنا، اسے آر دلانا، اتنی خطرناک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی نے گناہ کیا اور توبہ کر لی کبھی بھی اسے یہ نہ کہنا کہ تم ایسے ہو. رب نے فرمایا جس نے یہ کیا اللہ کہتا ہے میرا حق بنتا ہے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں موت سے پہلے پہلے اس کہنے والے کو خود اسی مقام پہ لے آؤں. شراب پی تھی اب توبہ کر لی اب تانے مل رہے ہیں یہ تانے دے رہے ہیں نا جائے تو کل تک شراب پیتا تھا. اللہ کہتا ہے میرا حق بنتا ہے کہ موت سے پہلے اسے بھی شرابی کروں. اللہ کے لیے کیا مشکل. ابو لہب کی بیٹی درہ نے اسلام قبول کیا. جب مدینہ منورہ آئی تو کچھ عورتوں نے اسے کہا کہ تم اسی باپ کی بیٹی ہو نا جس کی مذمت اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے تبت یدا ابی لہب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درہ نے جا کے شکایت کی اس کا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کر چکی ہوں لوگ مجھے میرے باپ کے حوالے سے باپ کرتے ہیں تانا دیتے ہیں گنتے ہیں میرے باپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جمع فرمایا لوگوں کو اور فرمایا خبردار لوگوں میری امت میں مردوں کی وجہ سے زندوں کو کبھی تکلیف نہ دو. یہ اصول اور قاعدہ بیان کر دیا کہ جو مر گیا اس کے معائد کا ذکر نہیں کرنا. ہمارے یہاں چار چار نسلیں تو کم سے کم نہیں بھولتی. اس کی پردادی جو تھی نا وہ بھاگ کے آئی تھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی دادی جو تھی نا فلانے الزام میں پکڑی گئی تھی وہ تو گاؤں والے مار رہے تھے میری دادی نے اسے چھڑایا تھا. کیوں ہی ہوتا ہے لحاظ کئی زندگی میں دیکھ لو اپنے گھروں میں دیکھو بیٹے تمہاری دادی جو تھی نا وہ تو ایسی تھی ایسی تھی اور تو نانی اللہ نانی کی کیا کہنے تمہیں پالا ہے. یہ سب خاندانوں میں چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کیا بتایا آپ نے فرمایا ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے. ایک جگہ اس سے بھی بڑے الفاظ آئے ہیں آپ نے فرمایا اپنے مردوں کو برائی بیان نہ کرنا افضو الا ما قدمو. اس جہان میں پہنچ گئے ہیں جو انہوں نے کیا تھا وہیں پالیں گے. اگر برا کام کیا تھا خدا کی سزا کی طرف سے ملے گی اور اس جہان کی سزا بڑی سخت ہے. اچھی تھی نیکی کو پا لیا مت برا کہو. مرنے والوں کو تو برا کہنا ہی نہیں چھوڑ دو جب تک کہ اس مرنے والے کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو عام عوام کو نقصان پہنچا گیا اس کا تذکرہ کرنا لوگوں کو بتانا کہ یہ چیز ہے یہ غبن کیا تھا بڑے صاحب یہ فراڈ کر کے گئے ہیں فلاں جگہ کی زمینیں اپنی اولاد کے نام کر کے مر گیا. یہ ایسی چیزیں جس میں پبلک انٹرسٹ ہے نا اس کا تو منع نہیں کیا لیکن جو زندے ہیں منع کر دیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مت ابو لہب کی وجہ سے اس کی بیٹی کا تذکرہ بیٹی کو. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا بدر کے بعد فرمایا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ابو جہل جنت میں تھا جنت میں گھوم رہا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ بدر میں مارا گیا ہے اتنا ظالم تھا یہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب چپ ہو گئے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جس دن مسلمان ہوئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میرے خواب کی تعبیر. اکرمہ رضی اللہ عنہ پہ بس غلبہ ہو گیا تھا نماز کا بہت پڑھتے بہت نماز پڑھتے بھاگ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو بھاگ گئے کہ مارا جاؤں گا. اکرمہ کی بیوی آئی اس سے کہا اللہ کے رسول میں ابو جہل کی بہو اور اس کا بیٹا ہے اکرمہ اور مکہ کی فتح خوف دبدبا روب سے بھاگ گیا ہے آپ مجھے کیا فرماتے ہیں اگر وہ آ جائے تو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آئے. وہ گئی اور جدہ سے پکڑ کے اکرمہ کو لے آئی اور کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان جاؤ معافی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو بھی اپنی چادر عنایت فرمائی کہ وہ چادر اوڑھ کے نماز پڑھتے رہتے کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ایسا نماز اللہ نے انہیں حصہ دیا تھا. اور کسی نے کہا ابو جہل کا بیٹا منع فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہ، زندوں کو مردوں کی وجہ سے تکلیف نہیں دیا کر، تانے دینا. یہ دوسرے گناہ کا بیان کر دیا کہ لا تلمزوا انفسکم، اور لوگوں اپنی جانوں کو تانے دینا دو. یعنی مطلب اتنا بلیغ وسیع انداز ہے، یہ نہیں کہا کہ دوسروں کو، فرمایا اپنے آپ کو. یعنی سوچو تو صحیح، بھائی ہو جس طرح تم ہو ایسے ہی تمہارا بھائی ہے، کیوں فرق کرتے ہو؟ دو گناہ ہو گئے. تیسرے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے نام نہ رکھو. نبذ اصل میں عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو ناقابل التفات سمجھ کے پھینک دینا، کوئی ایسی چیز جس کی ویلیو ہی نہ ہو اسے پھینک دینا، نبذ. یہ ٹیشو پیپر ہے استعمال کیا پھینک، یہ ہے نبذ، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. جو بچے گلیوں میں پڑے ہوئے مل جاتے تھے، عرب کہتے تھے صبی منبوذ، ایسا بچہ جس کو پھینک دیا گیا ناقابل التفات سمجھ کے کسی نے توجہ ہی نہیں کی، زندہ رہے مرے جو بچے. تو نبذ کا اصل مطلب یہ ہے. اسی لیے محاورہ تھا کہ نبذتہ نبذ النعل، اس آدمی کو تو میں نے ایسے پھینک دیا جیسے جوتا پرانا ہو جائے تو پھینک. یہ ہے جو چیز اللہ نے فرمائی، ولا تنابزو، اور مت پھینکو، مت تجویز کرو، بالالقاب،
لوگوں کے نام، لوگوں کے برے نام نہ تجویز. لقب عربی میں کہتے ہیں اصل نام کے علاوہ دوسرا نام رکھنا، اور یہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اصل نام اور ہے اور برا نام اور ہے. تین قسمیں ہیں لقب. لقب کی سب سے پہلی قسم
یہ ہے کہ کوئی اچھا نام رکھتے، بہت اچھا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فاروق ہے، یعنی اس کی وجہ سے حق اور باطل میں تمیز ہوتی ہے. حضرت وقر رضی اللہ عنہ کا یہ صدیق ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا اسد اللہ، یہ تو اللہ کا شیر ہے. خالد رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا سیف اللہ، یہ تو اللہ کی تلوار ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ خالد نے وہ جو کی ہے نا کام، اس کو معزول کر دیں آپ. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا عمر کمال کرتے ہو، اللہ نے اپنی تلوار باہر نکال لی نیام سے، اور تم کہتے ہو میں اسے نیام میں ڈال دوں. یہ سب القاب ہے، بادشاہ وزیر لقب بھی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی القاب دیا کرتے ہو. اصل نام کے علاوہ ایسا نام جس سے اس کی عظمت، وس، خوشی، کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ ایک آدمی میں کوئی وصف زیادہ ہے قدرتی طور پہ، تو اسے اس نام سے پکارنا یہ بھی کوئی برا نہیں کہتا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، وہ کھڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں سے نیچے پہنچ جاتے تھے، اتنے لمبے ہاتھ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ نے ایک رکعت رہ گئی تھی سلام پھیر دیا، یا دو رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیرا، یا تین رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا. تو یہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول دیکھو کیسے ادب سے بات کی. ان کا قصرت الصلاح، اللہ تعالی نے نماز کم کر دی ہے، ہم نسیتا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں نسی تو ماں قصرت سلانا بھولا ہوں نا، اللہ نے نماز کم کر تین رکعتیں پڑھی یا دو رکعتیں پڑھی. تو فرمایا کیا ہو گیا اس لمبے ہاتھوں والے کو، ذل یدین، ٹھیک ہے عربوں میں ایسے ہوتا تھا، کرتے تھے، کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا. یہ وہ القاب ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہنا تھا کہ امیر المومنین وہاں کھڑے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پیشانی بہت چوڑی تھی, اتنی کہ سامنے کے بال ختم ہو گئے تھے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ پوچھتے ہو جس کے سر کے بال اڑ گئے ہیں, کم بالوں والا, وہ فلاں جگہ کھڑے تھے. اصلا اس کے متعلق کہتے ہو کم بالوں والا جس کے بال آگے سے اڑے ہیں وہ فلاں جگہ. یہ بھی ٹھیک ہے, معاشرے میں ہو جاتا ہے. چھوٹو ایک لفظ ہے, بچے بھی برا نہیں مانتے, بڑے بھی بولتے ہیں. ایک تیسری چیز ہے, اور تیسری چیز جس کو شریعت کہتی ہے وہ القاب ایسے ہیں کہ دوسرے کی توہین پر مشتمل ہوں. اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب, اور دیکھو ایک دوسرے کے نام ایسے مت رکھو جن ناموں کی وجہ سے دوسرا ذلت محسوس کرتا ہے. حدیث میں اس کی مثال آئی ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا تھا کالی عورت کا بیٹا, یبن السودا, کالیا کے بیٹے. کسی کو کہنا ہو اے آوارا, اے بدماش, شودے, یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے دوسرا ذلت محسوس کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب, خبردار جو کسی کو ایسے نام سے پکارا جس میں اپنی ذلت اور توہین محسوس کرے. یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اور ہم مسلمان کس معاشرے میں جیتے ہیں اور دن رات یہ کبیرہ گناہ ہم کرتے ہیں, ہمیں خیال نہیں آتا کہ کسی کی عزت, کسی کا احترام, کسی کا منصب, کسی کا عہدہ کس قابل. ڈاکٹر ہے, پڑھا ہے, اللہ نے اسے ایک مقام عنایت فرمایا ہے, ہم جب نام اس کا لیں تو ہم کوئی نہ کوئی لقب تجویز کر لیں. اس موٹے کو تو کچھ آتا ہی نہیں, پتہ نہیں ڈاکٹری کہاں پڑھی ہے. یہ کیا ہیں جملے, دوسرے کو ٹیز کرنا, تکلیف دینا, تنگ کرنا. انجینئر صاحب کو کیا آتا ہے, جی دو جماعتیں نہیں پڑھی, اسے کیا پتا ہے مکان بنانا, ہمیں دیکھو, ہم جانتے ہیں. مزدوروں کو دیکھو لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ انجینئری پڑھی ہوئی ہے, پینٹ پہن کے بیٹھا رہتا ہے, اسے کیا آتا ہے. اللہ منع کرتا ہے, لگتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب, بالکل لوگوں کو ایسے نام نہ لو جس کی وجہ سے وہ اپنی ذلت محسوس کرتے ہوں. خدا نے تین گناہوں کا ذکر کیا, پوری آیت میں چھ گناہ, تین یہ ہو گئے, اور یہ تینوں کے تینوں کبیرہ گناہ ہیں اور کھلے ہوئے ہیں. مذاق اڑائے گا تو سامنے, تانا دے گا تو بھی سامنے, برے نام سے پکارے گا تو بھی سامنے. یہ تین گن کے پھر ایک چیز اللہ نے بتائی. اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد بدترین نام ہے. یعنی جو شخص ایمان لے آیا ہے, مومن ہے, تم اس کے لیے اتنا خراب نام رکھ رہے ہو, بدل رہے ہو اس کو فاسق گناہگار. یہ فاسق اور گناہگار ہونا, کسی کو کہنا یہ اچھی بات ہے یا مومن ہونا اچھی بات ہے, ایمان کا ٹائٹل جس انسان کے پاس ہے نا, وہ اس درجے سے ہی نکل گیا ہے کہ کوئی اسے برا کہے, جب تک کہ اس کی برائی کا کوئی نہ کوئی اظہار. یہ میڈیا والے اگر اس ایک آیت کو پڑھ لیتے اور عمل کرتے تو بڑی چیز ہو جاتی. انہیں چاہیے کیا, سٹوریز چاہیے, انہیں چاہیے کیا, نام چاہیے. لوگوں کو بدنام کرنا, معائب کو اچھالنا, یہ حال ہو گیا ہے. یہ آج سے 10 سال پہلے بھی نہیں, 15 سال پہلے نہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے. یہ اللہ کی لعنتوں کے سبب بن رہے ہیں, اور حرام ہے جو کوئی پڑھا لکھا ہو خدا کی کتاب کو پڑھاؤ شوبز میں, اور پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی باتیں ہیں, اور بنیاد سب کی سب یہ کہ مذاق اڑاؤ. और वही एक्टर मर जाए तो काले कपड़े पहन के रोना भी शुरू कर दोगे, ये तो ऐसा अच्छा था, ये तो ऐसा अच्छा, ये तो ऐसा अच्छा। उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है, दफनाएंगे एजाज के साथ। अल्लाह कहता है बेसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद गुनाहगार, किसी को टाइटल दे देना फासिक का, गुनाहगार होने का, आवारा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, अल्लाह कहता है ये बहुत बुरा नाम है जो तुमने तजवीज किया है, इस बंदे ने हम पे ईमान लाया। तीन चीजें हो गई, ये गुनाह खुले हुए जाहिर। इसके बाद फरमाते हैं अल्लाह कि जो आदमी इन तीन गुनाहों को करेगा वह मल्लम यतुब, और उससे तौबा नहीं की और मर गया, फाउलाइक हुम ज़ालिमून, ये बड़े जालिम लोग हैं। हम जुल्म यही समझते हैं कि टैंक चढ़ा दिए फौज ने, और हम जुल्म यही समझते हैं कि डाकुए ने डाका डाला और मार दिया और कत्ल कर दिया और पैसे लेके फरार हो गए। अल्लाह जिस चीज को जुल्म कह रहा है ना, वो भी सुन लो। अल्लाह कहता है मल्लम यतुब, और जिसने तौबा नहीं की, फाउलाइक हुम ज़ालिमून, ये जालिम लोग। जुल्म अरबी में कहते हैं दांतों की जो चमक होती है ना, इसको स्कैनिंग कराते हैं ना, दांत पे पॉलिश कराते हैं, दांत जो चमकते हैं, इसको जुल्म कहते हैं। इसको जुल्म कहने की वजह यह है कि अरब ये फाल बहुत लेते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नामों से फाल लेते थे। नाम से अच्छी फाल लेना ये सुन्नत है, बुरी फाल लेना मना है, हराम है। इसलिए कि बुरी फाल लेगा तो मायूसी में चला जाएगा, अच्छी फाल लेगा तो खुश होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंटनियां हैं और दूध निकालना है, कौन निकालेगा? एक आदमी खड़ा, उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दें। आपने फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? उसका मुर्रा, कड़वा, तल्ख। फरमाया बैठ जा। एक और खड़ा, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं काम कर देता हूं। तुम्हारा नाम क्या? उसका अफला, कामयाब। आपने फरमाया जाओ। हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पूछते रहे आज कौन आया, आज कौन आया, आज कौन। जिस दिन पता चला ना सुबह फजर की नमाज के बाद के साहल आए, साल का मतलब है ना नर्म जमीन, आपने अल आन सहलल्लाहु अमरकुम, अब अल्लाह ने नरमी कर दी, तुम्हारा काम अब हो जाएगा, नर्म नर्म आदमी आया। नाम से फाल लेते थे। और अरब ये करते थे, जैसे दिल्ली वाले, ये दिल्ली वाले ये नहीं कहते कि दुकान बंद कर दी रात को शाम को, कहते हैं दुकान बढ़ा दी। अब बंद करना और बढ़ाना, दुकान का बढ़ जाना, कारोबार का ज्यादा हो जाना, बिजनेस का फैल जाना, इस माना में है। बड़ा मकरूह समझते थे कि ओ दुकान बंद कर दी, कहते थे बंद करना तो तौबा तौबा, ये ना कहो, ये कहो दुकान बढ़ा दी, सुबह आएंगे और तिजारत करेंगे। ये जुबान और अदब की नाजुक बयानियां हैं। लखनऊ वाले आम तौर पे घरों में दो दरवाजे रखते थे, एक इधर और एक उधर। जनाजा हमेशा पिछले दरवाजे से निकालते थे, कहते थे तौबा तौबा, जिंदे इस दरवाजे से आते हैं, जनाजा अब यहां से निकलेगा, डरते थे। कब्रिस्तान का नाम रखते थे कि राहे खिजर, खिजर अलैहिस्सलाम की राह और खिजर अलैहिस्सलाम का बाग, क्योंकि कब्रिस्तान में मुर्दे होते थे ना। इसी तरह ये अरब भी कभी कभी नाम बरअक्स रख देते थे। जंगी, स्याफाम, हबशी, गुलाम, मोटा, सर से पांव तक स्याह। और काफूर किसे कहते हैं? हैं क्या काफूर? खुशबू होती है मैयत जब हो जाए ना, तो काफूर को हाथों में छोटी छोटी टिक्किया होती है, वो मंगानी चाहिए, उसे पीस के मैयत के कफन और मैयत पे लगा देनी चाहिए, सजदे के आज़ा पे लगा देनी चाहिए काफूर, कीड़े नहीं आते। कीड़े भाग जाते हैं अपनी तरफ से लाश को ज्यादा महफूज रखने का तरीका है और फकहा ने लिखा है कि मैयत पे काफूर लगाना मुस्तहब है सब काफूर लगाते हैं तो काफूर बिल्कुल सफेद होता है और होता भी खुशबूदार है ओहो एक किस्सा सुनाने के लिए तशरीहात भी कितनी करनी पड़ती है क्यों महमूद साहब बात आप कह रहे थे ना औरंगजेब आलमगीर ने कहा काम है बड़ा सख्त जाओ और गुलाम खरीद के लाओ कोई मोटा ताजा अगर मिल जाए ना लड़का तो उसे ले आना मेहनत का काम है मशक्कत का ले आए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे देखा गुलाम को बिल्कुल सिया जंगी सर से पांव तक मोटा भद्दा तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है उसने कहा काफूर तो औरंगजेब हंसे और कहा बरअक्स नाम निहन लोगों को क्या हो गया उल्टे नाम रखते हैं जंगी काफूर जंगी को काफूर कहते हैं होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं हमने वफा की जो उनसे तो जफा कहते हैं होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं इसलिए ये जो अलकाब है ना अच्छा उसके बाद फरमाया ये जुल्म सांप किसी को काट जाता था तो अरब कहते थे ये सलीम हो गया कहना तो ये चाहिए था कि मजदूर सांप ने काट लिया कहते थे सलामती वाला हो गया फाल लेते थे कि मतलब ये कि इंशाल्लाह असर उतर जाएगा सलामती वाला हो जाएगा दांतों की जो चमक है ना इसे जुल्म कहते थे वजह उसकी ये कि दांत बहुत खूबसूरत तो फाल लेते थे कि बहुत ही अच्छा उल्टा नाम रख देते थे जुल्म जैसे ये पठान कहते हैं ना कि ये बड़ा काफिर है ये कंबल ले जाओ मौलवी साहब बड़ा काफिर है वो काफिर किस माना में कहता है मतलब बड़ा जबरदस्त चीज है जालिम भी बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं इस माना में जुल्म इस माना में आता और जलीम कहते थे शुतुरमुर्ग को अगर शुतुरमुर्ग नहीं देखा तो फिर आप नहीं समझ सकते शुतुरमुर्ग के छोटे छोटे कान होते हैं अरब कहते थे ये जलीम है बेचारा बड़ा ही मजलूम है अरबों की कहानियों में यह था कि जानवरों की एक मीटिंग हुई और हर एक को कोई ना कोई टाइटल कोई ना कोई चीज शेर दे रहा था ये शुतुरमुर्ग पहुंचा कि सींग लगवाए तो ये पहुंचा था सींगों की खुशी में बादशाह सलामत शेर आगे बढ़ा उसके कान भी पकड़ लिए नोच लिए और कहा वापिस चले जाओ तो कहते थे बड़ा जुल्म हुआ इस पे सींग लेने गया था और कान कटवाए छोटे छोटे कान होते हैं ना उसे जलीम कहते हैं और जुल्म कहते हैं अदम नूर को नूर का ना होना रोशनी का ना होना अल्लाह फरमाते हैं फौलाइक हुमुल ज़ालिमून ये जालिम लोग हैं अगर ये तौबा नहीं करेंगे तो इनको नूर ना होना मिलेगा कब्र में नूर नहीं होगा आखिरत में नूर नहीं होगा कोई छोटी सी बात नहीं है अल्लाह कहता है ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं लोग ऐसा यकूनू खैरम मिनहुम मुमकिन है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उड़ाने वालों से बेहतर हो वाला निसाउम मिन निसाइन औरतों का मजाक ना उड़ाएं ऐसा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना मुमकिन है जिन औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हो उनसे जो मजाक उड़ा रही है एक वला तलमिजू अनफुसकुम अपनी जानों को ताने ना दो तीसरे वला तनाबजू बिल अलकाब लोगों को गंदे नामों से ना पुकारो बेअसल इस्म फुसू के बाद अल ईमान लोगों तुम ईमान ले आए हो एक दूसरे के खराब नाम रखते हो और मल्लम यतुब और जो इन तीन गुनाहों में से किसी से भी तौबा नहीं करता फौलाइक हुमुल ज़ालिमून इन्होंने अपनी कब्रें तारीख कर ली कब्रें बर्बाद कर ये है इंसानी अखलाकियात इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ہیں. اچھا انشاءاللہ اگلی بھی آیت پڑھ لیں. 6 پھر ظلم ہے, اللہ نے کہا یہ ظلم ہے. ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم کہتے ہیں عدم نور, نور کا نہ ہونا, روشنی کا نہ ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ نور ہے, نماز نور ہے, قبر روشن رہے گی. اللہ کہتا ہے یہ کرتوت کرو گے تو قبر تاریک ہو جائے گی, نور نہیں ہوگا. یہ نور اور لائٹ اتنی ضروری ہے کہ قیامت میں جب اندھیرا چھا جائے گا اور جنت والے جنت جا رہے ہوں گے تو اللہ نے کہا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ایمان والوں کو اس تاریکی میں راہ دکھانے کے لیے نور کا ایک گولا ہوگا, لائٹ ان کے آگے چل رہی ہوگی, ان کے دائیں ہاتھ پہ چل رہی ہوگی. یہ لائٹ ہے کیا؟ انسان کے وہ نیک اعمال ہیں جو دنیا میں کرتا رہا. نورہم یسعا بین ایدیہم وبایمان, جنت کی راہ دکھانے کے لیے ان کی نیکیاں نور روشنی لائٹ کے گولے کی صورت میں آگے چل رہی ہیں اور دائیں ہاتھ چل رہی ہیں. اور جو منافق تھے جو یہ کرتوت کرتے رہے نا, تینوں آگے والے بھی پیچھے, 6 کرتوت یہ جو کرتے رہے نا, وہ کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو, نقتبس من نورکم, یہ روشنی تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو, یہ لائٹ ہمیں بھی دے دو. کیسی حسرت کا دن ہوگا. اللہ کے فرشتے آواز دیں گے اور کہیں گے فیلر جے ورا اکم فلتمسو نورا, وہ کہیں گے اپنی دنیا کی زندگی میں چلے جاؤ, نور وہاں تقسیم ہوتا تھا وہاں سے لے آؤ. حضور و بینہم بسورن, اللہ کہتا ہے یہ جو کرتوت کرتے رہے منافق, ان کے اور روشنی کے درمیان, مومنوں کے درمیان ایک دیوار فوراً کھڑی کر دی جائے گی. بسور اللہ باب باطن فی رحمہ, اور جو اندر ہوں گے اس دیوار کے ان پہ خدا کی رحمت برسے گی. وظاہرہ من قبل العذاب, اور جو اس دیوار سے باہر ہوں گے خدا کا عذاب برسنا شروع ہو جائے گا. یہ قیامت کے دن کا نور یہ ان 6 گناہوں سے ختم ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے فاولائک هم الظالمون, یہ بڑے ظالم ہیں جو دوسروں کو ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. 3 گنا, چوتھا شروع کیا. یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, پہلے بھی آیت ایمان والوں کی تھی, یہ بھی آیت ایمان والوں, مخاطب کافر نہیں ہے, کافر تو کسی کھاتے شمار میں نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ایمان والو تم, یا ایہا الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن, ایمان والو یہ چوتھا گناہ ہے, بچو بہت زیادہ, یہ جو تم خیال کرتے رہتے ہو نا ان خیالات سے بچو. ان بعض الظن اسم, اور بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں, بڑا شدید گناہ ہوتے ہیں. گمان, کسی شخص میں 100 نیکیاں ہیں, 100 اچھے پہلو ہیں, سارے 99 پہلو نکال کے ایک وہ پہلو دیکھنا جس میں اس کی کوئی کمی ہو, اور گمان کرنا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ عام ہے مرض ہمارے زمانے, نیک ہے, صالح ہے, اچھا ہے, کوٹھی اس نے کیوں بنا لی, یہ پیسہ کدھر سے آ گیا. نمازی ہیں جی, شیخ صاحب آتے ہیں, بڑے اچھے, خرچ کرتے ہیں مسجد کا بڑا کیا, لیکن یار یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اگلے دن الزام لگ جائے گا, رشوت لیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. یہ گمان ہے جو اس نے کیا. برائی کے لیے ایک گمان چاہیے, اور اس گمان کو سینت کے رکھتا ہے اپنے سینے میں, اور پھر پورا کرتا چلا جاتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس آدمی کی شخصیت کو ڈیمیج کر کے چھوڑتا ہے. ایک آدمی نیک ہے, زبان کا پکا ہے, وعدے کا پکا ہے, اچھا ہے, کوئی اس کے کردار میں خرابی نہیں, اور اس نے قرض لے لیا, اور اگر ادائیگی پر موقع نہیں ہو سکی تو پھر اوفو, یہ تو ایسا خراب آدمی ہے, और इसे मैंने पैसे दिए ही क्यों थे, और ये तो सारे शहर को ठगता है, लूटता है। ओफो, फिर वालिद बाँ बाप बहन भाई, ओ हमारे बच्चे का, ओ लाल रिस्क हमारे बच्चे कमा के, ओ बड़ा जालिम है क्या बात। सिर्फ इतनी बात है कि आदमी ने कर्ज लिया और वक्त पे वापिस नहीं कर सका, इस एक ऐब के पीछे सारी जिंदगी उसकी और उसका खानदान तक सारा बर्बाद कर देते हैं लोग। अल्लाह कहता है बचो इस किस्म की सोच से, इन्ना बाज़ ज़न्न इस्मुन। और देखो लोगो, ये जो चीजें जो तुम सोचते हो ना, ये बहुत गुनाह की बात। किसी खातून को देख लिया कि वो एक गाड़ी से उतरी है, बस मोहल्ले में ये काफी है, बहुत काफी है। चौथी पुश तक जाएगी बात कि तुम्हारी परदादी थी, फलाने देखा था ना, ऐसी हुई थी। अब कोई पूछे कि इसमें है क्या, असल हकीकत क्या है। ये वो गुनाह और मर्ज है जिसका शिकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालिफीन की तरफ से सारी उम्र होते रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा सी कोई बात देख ली तो बात का बतंगड़ और राई का पर्वत बना दिया कि ये है ऐसा, ये है ऐसा। हत्ता के अल्लाह पे एतराज कि खुदा को ताइफतैन मिनल कदियतिल अजीम, ये अरब हिजाज का इलाका, इतने बड़े बड़े शहर ताइफ जैसे, अल्लाह को और कोई शहर ही नहीं मिला जहां नबी भेजता, किसी सेंट्रल सिटी में भेजता, मक्का में भेज दिया, अल्लाह ने ये क्या किया। इसलिए आदमी अपने काम से काम रखे। जो लोग इस फजूल तहकीक में पड़ जाते हैं ना और गुमान कायम कर लेते हैं, बस बर्बाद हो। खाली टिफिन अफसर अगर फर्ज कर लो लेके घर जा रहा है ना, जो देखेगा कहेगा अच्छा ऑफिस का खाना चुराया जा रहा है। ये क्या है, सिर्फ एक गुमान ही तो है। इस गुमान पे जो बदगुमानियां कायम होती हैं वो इतनी शदीद हो जाती हैं कि कौमें और मुल्क आपस में तबाह हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं कि इसमें ये ऐब है, इसमें ये ऐब है, इसमें ये ऐब है। अल्लाह कहता है कभी भी किसी के मुतअल्लिक ऐसी बात ना करो, करना तो दरकिनार, सोचो भी नहीं। बुनियाद ये है कि इस्लाम कहता है हर आदमी से हुस्ने ज़न, हर आदमी अच्छा है। जब तक के वो अपने तजर्बे से साबित न कर दे कि वो बुरा है, उस वक्त तक हर आदमी अच्छा। गोरों के यहां भी यही है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं आप चले जाए, हर आदमी की इज्जत, हर आदमी का एहतराम है, हर आदमी अच्छा है। अगर कोई गड़बड़ करे तो फिर बुरा है, नहीं करना, ऐसी है ना। यही इस्लाम ने सिखाया, हर आदमी अच्छा है। अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ने कहा कि लोगो, उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा, किसी ने बुरा कहा ना तो उस पर तकरीर की, उन्होंने कहा खबरदार उम्मुल मोमिनीन को बुरा ना कहो, अल्लाह ने उनकी शान में आयात नाजिल की हैं और सब जानते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कितनी अच्छी लगती थी। हमारा और उनका जो इख्तलाफ हो गया है तो बस ये इख्तलाफ इसी मसले पर है, बाकी उम्मुल मोमिनीन सबसे अच्छी। ये है ईमान, ये है गवाही कि बात जितनी है उसको महदूद रखो। एक किसी का ऐब देख के उसकी पूरी शख्सियत को डायनामाइट कर देना, उसके बुराइयां, उसके ये 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 वो चौथा गुनाह है जो इंसान की कब्र को तारीख कर देगा, और कब्र में रोशनी नहीं रहेगी, हशर में रोशनी नहीं मिलेगी, कभी किसी को बुरा ना समझ, सब अच्छे। तरबियत हो तो कोई अलग बात है, बेटा हो, मुरीद हो, शागिर्द हो, किसी की तरबियत करनी हो, वहां तो फिर भी आदमी कुछ सोचता है। आम मुसलमानों से बदगुमानी, हर मुसलमान खराब है, हर पाकिस्तानी खराब है। अल्लाह कहता है इन्ना बाज़ ज़न्न इस्मुन, और कितने ही गुमान ऐसे हैं जो गुनाह है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतकाफ में मिलने आई आपकी बीवियां, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیمہ مسجد نبی میں جو لگاتے تھے بڑا کر لیتے تھے. بیویاں آتی تھیں اور لوگ آتے تھے مسائل پہ بات بیٹھ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بیوی کر کے جاتی رہی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئی تھی بیٹھی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر کی باتیں کرتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب جانے لگی تو فرمایا ٹھہرو میں تمہیں دروازے تک چھوڑ کے آتا ہوں. اعتکاف میں آئے ہوئے مہمان کو دروازے تک پہنچانا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ مجھے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے پہنچانے, تو جب دروازے پہ پہنچے تو اس پہ وہ سید رضی اللہ عنہ اور ان کا ایک دوست یہ دونوں آئے جوتے اتارے اور مسجد میں چلے گئے. اعتکاف میں تھے خیمے میں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہنچا کے واپس آئے. ان کا گھر بالکل سامنے پڑتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے دیکھتے رہے اپنے دروازے میں داخل ہو گئیں تشریف لیا اور آئے اپنے خیمے میں نہیں گئے. اسید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گئے اور دیکھا اسید وہ میری اہلیہ تھی صفیہ تھی یہ کہا اور چلے. اسید کہتے ہیں ہم دونوں دوست بڑے پریشان ہوئے. ہم نے کہا یہ کیا. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اٹھ کے چلتے ہیں پوچھتے ہیں. گئے بیٹا اللہ کے رسول آپ نے کیا فرمایا ہم سے. کیا ہمارے ذہن میں یہ آ سکتی ہے بات کہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں کوئی غیر عورت آپ کے پاس آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسید بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شیطان جس طرح انسان کے خون دوڑتا ہے نا جسم میں اسی طرح انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو میں نے سوچا میں وضاحت کر دوں ایسے نہ ہو کہ میرے متعلق بدگمانی کرو اور ایمان برباد ہو جائے. نبی کے متعلق بدگمانی ظاہر ہے ایمان کو برباد کرے گی. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی جو ہم مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں کوئی بات ہی نہیں. وراثت میں مال مل گیا ہے, ایک آدمی کا پلاٹ بک گیا ہے, ایک آدمی کی بیوی کہتی ہے بیچو یہ زیور گھر لے لیتے ہیں. اب سارے محلے میں اشتہار تھوڑے ہی دے گا ان چیزوں کا. چپ کر کے اپنا زندگی بسر کر رہا ہے. اب دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, اتنا پیسہ جو ہے نا یہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے. اب وہ ساری زندگی جھک مارے مر جائے ایک پائی کی خیانت ثابت نہ کر سکے اپنی عاقبت برباد کر لے مگر اس کو جس نے مکان خریدا ہے نا اس کو بدنام کر کے چھوڑ دا. اللہ کہتا ہے ان نباز ظن اس من لوگو کچھ کچھ خیال بالکل گناہ ہوتے ہیں نہیں کرنے چاہیے. استغفر اللہ معاذ اللہ. آپ کی ٹاپ کی سیاسی اور مذہبی قیادت محافظ الرحمان صاحب نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا یہ جتنی کالج جانے والی ہوتی ہیں یونیورسٹی جانے والی ہوتی ہیں یہ کوئی کردار کی صاف تھوڑی ہوتی ہے. بہت لوگوں نے سنا بہت احتجاج ہوا. یہ کیا ہے کیا ہر کالج اور یونیورسٹی جانے والی لڑکی ایک لمحے کے لیے میں نے مانا شرٹ پینٹ ہی پہنتی ہے یار دوپٹہ سر پہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ بدکارہ بھی ہو. بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے بدکارہ کسی کو قرار دینا اللہ کے ہاں کوئی حساب کتاب کوئی جواب. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ بچو لوگوں سے بدگمانی کرنے سے. ان بعض ازن نے اس من یہ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں ایسا گناہ جو قبر کو تاریک کر دے. قصہ سنایا پہلے بھی کئی بار پھر سن لو کسی نے نہ سنا ہو. ایسی قصہ ہے کہ ایک بزرگ تھے خانقاہ تھی ایک آدمی گیا حضرت کی خدمت کرتا رہا کئی سال دس پندرہ سال. ایک دن کوئی لیلۃ القدر تھی حضرت کو پتا چلا تو حضرت نے کہا بھائی تو نے ہماری بڑی خدمت کی مانگ آج دعا تیرے لیے کرتے ہیں اللہ دے گا. اس کا نہیں حضرت اللہ کے لیے خدمت نہیں نہیں مانگ آج. اس نے کہا حضرت غریب آدمی ہوں گھر نہیں ہے دعا کر دیجئے اللہ گھر دے دے. انہوں نے دعا کی, اس کو کہیں سے پیسے مل گئے, گھر بنا دیا. جہاں گھر بنایا تو جو ساتھ پڑوسی تھا نا, اس نے کہا یار یہ پیسے کدھر سے آئے. آ گیا, یہ سادہ آدمی تھا, اس سے پوچھا, اس نے کہا اس طرح حضرت کی خدمت کی ہے, دعا لگ گئی حضرت کی. وہ بھی چلا گیا خان کا, 10-15 سال اس نے بھی خدمت کی. پھر وہی ہوا, لیلۃ القدر آ گئی. پھر حضرت نے پوچھا, بڑا اصرار کیا کہ کوئی مانگ چیز کیا مانگتا ہے. اس کا حضرت سب کچھ اللہ نے دیا, ان کا اولاد دی ہوئی ہے, پیسے بہت, گھر بہت, کھیتی باڑی, اس کا حضرت بہت کچھ. حضرت کچھ تو مانگ یار, یہ گھڑی ہے اللہ دے گا. اسے کہا حضرت پھر دعا فرمائے مجھے میرا پڑوسی ہے نا, اس کا گھر تباہ ہو جائے. اسے کہتے ہیں حسد, اور اسے کہتے ہیں اندر جو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے. اب یہ آگ بجھے کیسے؟ اس پہ الزام لگاؤ, اس کی بیٹیوں پہ الزام لگاؤ, اس کے بیٹوں کو کچھ کرو, کسی طرح یہ آگ بجھانی ہے. یہ آگ بجھ جائے گی اور قبر تاریخ ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے یہ چوتھا گناہ ہے. 3 گناہ ایسے گنے خدا نے جو سب کے سامنے, یہ چوتھا گناہ ایسا گنا جو انسان کے اندر ہے, بظاہر نہیں, ظاہر میں پتہ نہیں چلتا. کوئی شخص کسی کے متعلق کیا بدگمانی کرتا ہے کوئی نہیں جانتا. یہ ہے 5واں سنو. اللہ فرماتے ہیں ولا تجسسو, اور لوگوں تجسس بھی نہ کیا کرو. عربی میں 2 لفظ ہیں, ایک ہے حصہ اور ایک ہے جسہ. حصہ کا لفظ احساس, حصہ کا لفظ وہ چیز جو آپ کو اپنے حواس سے محسوس ہوتی ہے. مثلا ہم گرمی محسوس کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یار محسوس ہو رہی ہے گرمی. حصہ آنکھ سے دیکھتا ہے, صاف نظر آتا ہے کہ یہ بجلی ہے, یہ پنکھا ہے, یہ گھڑی ہے, یہ کمپیوٹر ہے, یہ احساس ہے نا. کان سے سنتا ہے. یہ سب چیزیں حصہ کے تحت آتی ہیں. اور جسہ کا لفظ جیم سین, وہ ہے سین احساس, جیم سین. جسہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کھوج لگانی پڑے, ٹوہ لگانی پڑے. جسہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ طبیب نے, حکیم اور ڈاکٹر نے مریض کی نبض چیک کی, اندازہ کیا کہ اسے کیا بیماری ہے. جسہ جو چیز چھپی ہوئی ہے, حصہ جو چیز کھلی ہوئی ہے. جاسوس کو اسی لیے جاسوس کہتے ہیں کہ وہ بظاہر نظر ہی نہیں آتا کہ کون ہے. نمائندہ ہوتا ہے کسی ملک یا ایجنسی کا تو وہ ہوتا ہے جاسوس. اللہ فرماتے ہیں ولا تجسسو, بدگمانی نہ کرنا اور کسی کا کی جستجو نہیں کرنی, کسی کے پوشیدہ حالات میں دخل نہیں دینا. حکومت کرے جس کا کام, گھر کا سربراہ کرے اگر اس کے پاس شواہد کسی بات کے کرائیں. جتنی چیزیں انسان دوسروں سے چھپاتا ہے, اگر وہ کرپشن اور وسیع پیمانے پہ یہ کرتوت جو ہمارے سیاستدان کرتے ہیں یہ نہیں ہے, نجی زندگی میں اللہ کہتا ہے جن چیزوں کو اس سے چھپایا ہے مت کھول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دیکھو کیسی بات فرمائی, فرمایا جب تم کسی دوست سے ملنے اس کے گھر جاؤ تو اس کی الماری کو نہ کھولنا اور اس کے بستر نہ پلٹنا, اور اگر تم کوئی ایسے کرو گے تو خود بھی برباد ہو جاؤ گے, اسے بھی برباد کرو. یہ عادت ہوتی ہے نا, کسی کے گھر گئے تو الماری ایسے ہی مذاق میں کھول لی. اب اندر کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے, مثلا کوئی بوتل پڑی ہوئی ہے, اب اتنے میں دوست آ گیا, دروازہ جلدی سے بند کر دیا کہ کہیں میری یہ چوری کھل نہ جائے, لیکن ذہن میں گرا پڑ گئی نا کہ یہ بوتل کیسی تھی, یہ پیتا ہے کیا. اب جب 2-4 سال بعد اس کی کوئی برائی ہوگی تو کہے گا جی میں نے خود دیکھا تھا بوتل پڑی ہوئی تھی. یہ ہیں کام, یہ ہیں کرتوت. اللہ کہتا ہے جتنی چیزیں پوشیدہ لوگوں نے تم سے رکھی ہوئی ہیں مت اس کی بحث میں پڑو, مت اس کا کوچ لگاؤ. ایک غریب آدمی غربت کو چھپا کے چپ کر کے دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا. ایک ہے تجسس کرنا پڑوسی کا کہ یار سنا ہے کوئی حالات پوچھو کوئی مدد کریں آخر مسلمان بھائی ہے اپنا اللہ اس کو خوشی سے دیکھتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کو کسی طرح کسی چیز میں پھنساؤ تاکہ یہ کسی طرح ثابت ہو جائے کہ بڑا برا آدمی ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے یہ گناہ ایسا ہے جو چھپا ہوا ہے تجسس ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ان کے پڑوسی نے قرض مانگا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دے دیا اور روتے رہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت روتے کیوں ہیں کہنے لگے اس بات پہ روتا ہوں کہ مجھے اتنا احساس نہیں ہوا کہ میرا پڑوسی اتنا بیچارہ مجبور ہو گیا کہ قرض کی نوبت آ گئی ہے اپنی بے حسی پہ روتا ہوں کہ اس کے مانگنے کی نوبت ہی کیوں نہیں آئی میں نے پہلے ہی جا کے مدد کیوں نہیں کر یہ اخلاقیات تھے یہ انسانیت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی آیت بتائی انہوں نے کہا حضرت منہ سونگے شراب کی بو آ رہی ان کا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس سے منع کیا گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جھانک کے دیکھو کہ اندر کیا ہو رہا ہے جو بھی کوئی کر رہا ہے حکومت کا حق ہے حکومت کو اطلاع ملتی ہے کہ شراب کی فیکٹری لگ گئی حکومت کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کوٹھی میں نشے کی چیزیں جمع ہو رہی ہیں حکومت کرے نا جو کرنا ہے محلے میں لوگوں کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کوٹھی میں کوئی برے کام شروع ہو گئے ہیں محلے والے بڑے لوگ مل کے کوئی تحقیق کرتے ہیں کریں تاکہ محلہ بدنام نہ ہو بچیاں ہیں ان پہ برا اثر وغیرہ وغیرہ یہ سب موقع ہیں لیکن عام نجی زندگی میں کسی آدمی کے متعلق تحقیق کرنا کہ کسی طرح اس کو خراب کیا جائے اللہ کہتا ہے مت کرو ولا تجسسو بالکل تجسس نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے برا مناتے بہت برا مناتے کہ کوئی آدمی کسی کے نجی حالات کو چیک کرنے پہ لگ جائے تاکہ کوئی نہ کوئی بات نکال لائے اور فرماتے تھے کہ جو چیزیں لوگوں نے چھپا دی ہیں مت اس کے پیچھے پڑنا اور اگر تم اس کے پیچھے پڑو گے تو حلقتا و احلقتا کو خود بھی برباد ہو جائے گا اور اسے بھی برباد کر پانچ ہو گئے چھٹی چیز فرمائیں والا یا سب باد حکم بازا اور تم ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو تین چیزیں ہیں ایک ہے غیبت ایک ہے بہتان اور ایک ہے جھوٹا الزام غیبت کرتا ہے اس عیب کا ذکر کرتا ہے جو کسی میں موجود ہے اور یہ توہین کی نیت سے اس عیب کو دوسروں کو بتاتا ہے یہ ہے غیبت غیبت میں ایک چیز حکایت بھی ہے وہ الگ چیز ہے مثلا کسی آدمی پہ ظلم ہوا اور اپنے ظلم کو بیان کرتا ہے کہ مجھ پہ یہ ظلم ہوا ہے اور توہین کی نیت نہیں نفسات کی نیت ہے تو یہ غیبت نہیں ہے ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ یار افسر نے آرڈر دیا ہے یہ دیکھو نا اب کیا ہوگا چار چار گھنٹے بیٹھنا پڑے گا میں نے بچوں کو یہ ہے وہ ہے اگر توہین کی نیت نہیں ہے اور فتنہ اور فساد نہیں پھیلانا تو یہ حکایت ہے یہ غیبت نہیں بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ بچے آئے تھے بچوں نے یہ حرکتیں کی ہیں یہ غیبت نہیں ہے وہ بتا رہی ہے کہ صورتحال کو صحیح کیا جائے ماں بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹے تمہاری بیوی ایسے 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 اور اگر اس کی توہین کی نیت نہیں اور فساد نہیں مچانا تو یہ غیبت نہیں غیبت اس وقت ہے جب کسی میں عیب موجود ہو اور اس کو ذلیل کرنے رسوا کرنے فتنے کو پھیلانے کی نیت سے اس کی برائی کی جائے دوسری چیز ہے بہتان کہ جو عیب کسی میں ہو ہی نہ وہ اس کے ذمے لگایا جائے اس کی غیر موجودگی میں اس میں وہ عیب ہے ہی نہیں اس پہ لگایا جائے یہ بہتان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے منع کرتے تھے اور قرآن کہتا ہے کہ بہتانا عظیما اور لعنت کی ہم نے یہودیوں پہ اس لیے کہ انہوں نے مریم پر بہتان لگایا جو عیب اس میں تھا ہی نہیں اس پاک ہستی میں علیہ السلام اس کے ساتھ منسوب کیا. یہ دوسری چیز ہے بے پر کی اڑانا, ہے ہی نہیں سرے سے بات, اپنے پاس سے سٹوری گھڑنا, پلان کرنا کہ یار کیسے اسے قابو کریں. اللہ کہتا ہے مت کرو. دو بات. تیسرے ہے اف جھوٹ, اور وہ جھوٹ ہے تہمت لگانا, اس کا کردار برباد کرنا. اللہ تینوں چیزوں سے منع کرتا ہے. عیب ہے اس کے پسے پشت, ذلت کی نیت سے بیان نہ کرو. عیب ہے ہی نہیں اور تم نے گنوایا, بہتان ہے. اور تیسری چیز ہے اف, کردار کشی کسی کی. اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگایا تو اللہ نے اسے شروع یہاں سے کیا کہ ان الذین جاؤوا بالاف, جو لوگ جھوٹا بہتان باندھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ. ان آیات پہ غور کرنا چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی کسی عورت پہ بہتان باندھتا ہے اسے بد کردار قرار دیتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ایک عورت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مر گئی, اور اگر تم آج اس پہ تہمت لگاؤ گے تو تمہاری 80 سال کی عبادت برباد ہو جائے گی. یہ بہتان خاص طور پہ عورتوں کا کردار, یہ کوئی کھیل نہیں ہے بچوں. ہمارے یہاں 3-3 نسلیں, 4-4 نسلیں گنتی ہیں. اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے یہودی یا عیسائی عورت پر زنا کی تہمت لگا دی, بدکاری کی, اور وہ اسے ثابت نہیں کر سکا تو قیامت میں اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ 100 درے لگنے تھے نا جہنم کی آگ کا, ایک درہ ایک سٹک بناؤ اور 100 مرتبہ اسے مارو. یہ یہودی عورت ہے, یہ عیسائی عورت ہے, مسلمان تو پھر بڑی چیز. میں ایک چیز دیکھ لی, کسی کو اس سے فون کر دیا, کوئی ہنسی سے بات کر رہی تھی. اب یوں ہی داخل ہوا, وہ ہنسی سے بات کر رہی تھی, اس نے کہا اچھا پھر بات کریں گے, بند کر دیا کہ شوہر ہے, بھائی ہے, باپ ہے, سہیلی سے بات. بعض باتیں نہیں کرنے والی ایسی مردوں کے سامنے ہوتی. اس نے اب اس کے دل میں گرا پڑ گئی کہ بات کس سے کر رہی تھی. وہ کہتی ہے میں نے فون جلدی سے بند کر دیا کہ آپ آئے ہیں, آپ سے بات کروں. یہ اب مزاج میں شک ہے نا, جستجو میں پڑ جائے گا کہ بات وہ کس سے رہی تھی. نمبر نکلواؤ, اچھا نمبر دکھاؤ, اچھا نہیں چلتے ہیں جا کر وہ جو کمپنی ہے اس سے نمبر نکلواؤ کہ یہ نمبر پہ میری بیوی اس وقت بات کر رہی ہے, کون تھا جس سے بات کر رہی تھی. ہلکتا و اہلکتا, خود بھی برباد ہوا اور دوسروں کو بھی برباد کیا. یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں ان کی بات الگ تھی, جو عام کسی عورت پہ تہمت لگاتے ہیں اللہ کہتا ہے 80 درے لگاؤ. اور پھر اللہ کہتا ہے جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ لوئنو فی دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت پڑے گی. وہاں نہیں کہا 80 درے لگاؤ, وہاں کہا یہ پڑے. اس لیے کسی کے کردار کو بھی مرد ہو یا عورت زیر بحث لائے ہی کیوں جائے, خاص طور سے جنس کے حوالے سے, پیسے کے حوالے سے. یار چھوڑ دو اس کی جان, جو کرتا ہے اللہ نے پردہ رکھا ہے, اللہ معاف کر. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ تھے, حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے حضرت کے محبوب خلیفہ تھے. حضرت کو بڑی محبت تھی, شاعر بھی بہت, اتنے اچھے شاعر تھے کہ جوش کہتا تھا یہ تو خدا کا شکر ہے وہاں جا کے پھنس گیا مولویوں میں, اگر یہ شاعری کے میدان میں رہتا تو ہمیں کون پوچھتا. ایک مشاعرے میں چلے گئے خواجہ عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ سے, جگر مراد آبادی ملے,
जिगर बहुत पीते थे। एक दिन दिल्ली में जोश और जिगर ये दोनों मिल गए और दोनों बला के मैनोश बहुत अंधी पीने वाले। तो जिगर ने कहा जोश यार बड़े अरसे के बाद मिले हो, कैसे? उसका ठीक हूं। उसका तुम भी बड़े अरसे बाद मिले हो, कितनी पीते हो आजकल? उसने कहा घड़ी रख के पीता हूं, जब तक टाइम नजर आता रहे पीता रहता हूं, समझता हूं ना टाइम कितना हो गया पीता रहता हूं। उसका जोश तुम कितनी पीते हो? उसका मैं घड़ा रख के पीता हूं। मिले कहीं जोश ये अजीज हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह और जिगर मुरादाबादी किसी। उसने कहा यार तुम्हारे हजरत का नाम बड़ा सुना है थानवी रहमतुल्लाह का, जी चाहता है हजरत के पास जाऊं, बार-बार उनकी बातें सुनता हूं तो वज में आ जाता हूं कि वाह भाई जवाब ये है, लेकिन क्या करूं ये इल्लत मेरे साथ लगी हुई। उन्होंने कहा ये तो है, अगर हमारे हजरत क्या हो गए तो इसको छोड़ना पड़ेगा। खत्म हो गई बात ये, उन्होंने आके हजरत को सुनाई। हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाया अफसोस है ख्वाजा साहब, आप अब तक मेरे मिजाज को नहीं समझे। उन्होंने कहा था खान का आना चाहते हैं, उनका इस्तकबाल होना चाहिए था, उन्हें बुलाना चाहिए था। शाम होती मैं अपने घर का एक कमरा दे देता कि जिगर साहब यहां जाएं जो मर्जी है आपकी करें, खान का में ना करें, खान का बदनाम होती है, बाकी घर है हमारा हाजिर है रात गुजारिए। ये लोग शोर मच गया, शराब पी ली। हजमा इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह गली में गए, देखा लड़का ऐसे ही शराब पिए हुए, पकड़ के उसका हाथ ले आए, अपनी चारपाई पे लिटाया, पानी पिलाया। जब नशा उतरा उसका तो वो हैरान कि हजरत खड़े हैं, तो फरमाया खाना खाएंगे। उसका भूख लगी है, खाना खिलाया, फरमाया नहा लें, नहा लिया, फरमाया नमाज पढ़ लें, जोर उसका नमाज मेरे साथ पढ़ो, जोर की नमाज पढ़ाई और रुखसत कर दिया। किसी ने कहा हजरत जी किसी ने देख लिया तो क्या होगा, शराब पिए हुए लड़का आपके हुजरे में और आप अंदर। तो उसने फरमाया हम इन्हीं लोगों के लिए तो बैठे हैं, ये जो मौलवी और अल्लामा और पीर और बड़े बड़े नेक पीर और मुर्शिद है, मैं उनके लिए नहीं बैठा, मैं इन्हीं शराबियों और जवारियों के लिए तो यहां बैठा हूं कि ये सही हो जाए। ये असल चीज, ये असल बात। हजरत रहमतुल्लाह फरमाया कि हजरत कहते थे हम गुनाहगारों ही के लिए तो बैठे हैं, नेकों के लिए क्यों बैठे हैं, तो हमसे भी ज्यादा नेक है, उनका क्या है? ये है इस्लाम का मिजाज। छठा गुनाह गिनवाया, अल्लाह ने कहा देखो गीबत नहीं कर। इंशाल्लाह 5 बजे